السلام علیکم چودھری خیریت کیا یاد ہے پڑھتا کیا کوئی نعت وات ہاں سنا دے
نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سب ساتھی دوشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں ذرائے ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنے یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل ویاب و جستجو عشق حضور و اضطراب لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب
کس کی پڑی تو نہیں مطلب لوگوں کو علامہ اقبال کی ہے نا
الفاظ تو مشکل رہتے ہی رہتے مطلب بھی بہت مشکل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں سے یا ان کے مرفوضات میں سے عموماً کچھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے. تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں, بہت بڑے عالم اور مفسر اور فقیہ اور مفتی اور محدث تھے, اور زیادہ کلام ان کا تصوف پر ہے, تصوف سے متعلق ہیں, تصوف کے وہ مجددین میں سے. ویسے تو مجدد عام تھے, وہ مجدد مطلق تھے. مجدد کہتے ہیں 100 سال میں ایک آدمی جو پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کا اسپیشلسٹ, اس کو مجدد کہتے ہیں, وہ تھے وہ. اور یہ حدیث شریف کے مطابق, حدیث شریف میں یہ مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر 100 سال میں ایک آدمی ایسا پیدا کرے گا, کرتا رہے گا, جو اس دین کو تر و تازہ کرتا رہے گا. وجہ اس کی ہے کہ مذہبی چیزیں جو اجتماعی طور پر ہوتی ہیں خاص طور پر, اگر اس کو رینیو نہ کیا جائے, ریسٹ نہ کیا جائے, تو بہت سی خرابیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں. مذہبی چیز کی کیا خصوصیت ہے؟ یہ دنیا کا نظام کچھ ایسا ہے, اس دنیا میں سو سال میں ڈیڑھ سو سال میں بڑی تبدیلی آیا کرتی ہے. جو لوگ بیس پچیس سال ہو جاتا ہے اپنے ملک کو اپنے وطن کو واپس نہیں ہوتے, جب وہ پندرہ بیس سال کے بعد اپنے وطن کو جاتے ہیں تو بہت سی چیزیں پہچان بھی نہیں پاتے. ارے یہ وہی شہر ہے, یہ وہی ایریا ہے, یہ وہی علاقہ ہے, بالکل. حالانکہ اپنے آپ بہت کم چینجز ہوا کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی بہت زیادہ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں رواجوں میں, رسم میں, عادتوں میں, لوگوں کی فہم میں, لوگوں کی مزاج میں بہت بڑا فرق آتا ہے سال ایک سو سال میں, ڈیڑھ سو سال میں. تو یہ اسلام کی خصوصیات میں سے ہے کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود اس میں کوئی فرق نہیں آیا, نہ اس کے علم میں فرق آیا, نہ اس کے عمل میں فرق آیا. خاص بات ہے, پچھلے مذاہب جو گزرے ہیں ان میں سو ڈیڑھ سو سال میں سب کچھ ختم ہو گیا. تورات کے نازل ہونے کے سو ڈیڑھ سو سال کے بعد میں تورات کون سی کتاب تھی, کیسی اتری تھی, کیا ہے اس کی اصل شکل, کسی کو یاد نہیں رہی. انجیل کے بارے میں ایسے ہوا, زبور کے بارے میں ایسے ہوا, دوسرے صحف کے بارے میں بھی ایسے ہوا. مطلب اس کی کچھ معلومات رہ گئی لوگوں کے پاس اور کچھ اس میں الٹ پلٹ ہو کے رہ گیا, تحریف ہو کے رہ گئی, تبدیلیاں آ گئی اس میں اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں رہا, اور جناب والا وہ اسی تبدیلی کے ساتھ میں چلتے رہے. اور جو پرانے مذاہب ہیں جیسے ہمارے انڈیا کے, ہندوستان کے قدیم مذاہب ہیں, وہاں کا جو برہمن سسٹم ہے یا وہاں کی بت پرستی ہے یا وہاں کی وید جو ان کی مذہبی کتاب ہے یا بدھزم ہے اور دوسرے اور مذاہب جو ہیں, اور اس سے پہلے کے مذاہب جو ایران میں تھے, مجوسیوں کے پاس تھے, صابیوں کے پاس تھے, ان کا تو حساب ایسا ہے کہ آج ان کی صحیح تاریخ تک کسی کو نہیں معلوم ہے. وید کو وہ لوگ آسمانی کتاب بولتے ہیں لیکن کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اس کا, اور اس کی تعلیمات پر عمل اتنا دور ہے, اتنا دور ہے جس کی کوئی حد نہیں. ایک وید کے جو پنڈت تھے, پنڈت کتاب کے ماہرین ان کے پاس, برہمن بھی تھے وہ, پھر مسلمان ہو گئے, عبد الرحمن ان کا نام ہے, انتقال ہو گیا غالباً, ہمارے میری ان سے ملاقات رہتی تھی وہاں حیدرآباد میں. وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ لوگ وید پر آ جائیں جو اس وقت بھی اس میں ہے, جو باتیں اس میں ہیں, تو سارا شرک ختم ہو جائے گا, کیونکہ سب سے زیادہ مخالفت اس میں شرک کی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کم و بیش تیس جگہوں پر ہے, اور کھلا ہوا اس میں لکھا ہے کہ زندگی کا جو راز ہے وہ ریگستانی امت سے سیکھنا پڑے گا, اگنی کا راز ریگستانی امت بتائے گی تم کو آگے. اور وہ جو شارحین ہیں اس سے مراد عرب لیتے ہیں, ان صاحب کرام لیتے ہیں, بالکل محفوظ نہیں رہا طور طریق, رسم, رواج, مذہب, مذہبی عقیدے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے, قرآن پاک کے مضامین کی حفاظت کے لیے, احادیث مبارکہ کے مضامین کی حفاظت کے لیے, اور پھر ان کے انتباق کے لیے, اس کی جو عملی شکلیں ہوتی ہیں اس کی حفاظت کے لیے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ہر سو سال میں ماہر شخصیات جو اس کی ہوتی ہیں, جو اللہ کی طرف سے گویا منتخب ہوتی ہیں, سلیکٹڈ ہوتی ہیں, نبی نہیں ہوتے وہ, کیونکہ نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں, آخری نبی ہیں آپ, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن مصلحین آئیں گے, مجددین آئیں گے, ملہمین آئیں گے. ملہم کہتے ہیں ایسے شخصیتوں کو. مامور من اللہ آئیں گے, مامور من اللہ کا مطلب اللہ کی طرف سے انہیں حکم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا, وحی نہیں ہوتی وہ, الہام ہوتا ہے. تو ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں سو سال میں, اس میں حضرت اشرف علیہ صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. ان پوری امت, اپنے ایشیا کے علماء کرام کی پوری امت, کیونکہ غیر ایشیا میں ان کا بعض جگہوں پہ تعارف نہیں ہے, تو ادھر کے علاقے میں بالخصوص بال اتفاق سارے علماء ان کو مجدد مانتے ہیں. اس لیے ان کی باتوں کے اندر بڑی عجیب و غریب روحانیت اور علوم ہوتے ہیں, اس سے بالکل صحیح تعبیر قرآن کی, حدیث کی اور تفسیر سمجھ میں آتی ہے. وہ تصوف کے امام تھے, تصوف میں امامت کا درجہ تھا ان کو. اور دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم میں سے تھے, پہلی کلاس کے, یعنی پہلا جو بیچ ہے فضلا کا اس میں آتا ان کا شمار. بہت خاص خصوصیات کے اللہ پاک نے ان کو بنایا. اس میں سے ان کے جو مضامین ہیں وہ ماشاءاللہ 30-32 جلدوں میں ہیں، جو ان کے مواعظ ہیں خالی. مضامین تو الگ ہیں، مواعظ کہہ رہا ہوں، ملفوظات کی الگ جلدیں ہیں، مواعظ کی الگ جلدیں ہیں، پھر ہر فن پہ کتاب ہے. تفسیر ان کی بہت مشہور ہے، حدیث کی کتابیں ان کی بہت مشہور ہیں. کسی کوئی فن ایسا نہیں ہے جس میں ان کی کوئی نہ کوئی کتاب نہ ہو دینیات کے اندر. تو اس وجہ سے ہم ان کے مواعظ کو سنانے کا اہتمام کرتے ہیں کہ اس میں اللہ پاک نے صحیح علم اور صحیح روحانیت رکھی ہے. ایک بہت بڑا مضمون ہے، تفصیل مواز ہے ان کا، اس میں سے ایک جگہ سے سناتا ہوں تھوڑا سا، کیونکہ ہم تو تھوڑی دیر سنتے ہیں، بہت ہوا تو ایک گھنٹہ سن لیا. ان کا ایک ایک واز 3 گھنٹے 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کا ہوتا تھا. یہ واز ان کا 3 گھنٹوں کا ہے اور سامعین کی تعداد 40,000 تھی جن میں انہوں نے یہ بیان کیا. وہ بھی لکھنے والے، بیان لکھنے والے یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ہوا، کتنے لوگ اس میں موجود تھے، کون لکھا. ٹیپ کا نظام نہیں تھا، ٹیپ ریکارڈ کرنے کا یا ریکارڈ کرنے کا سسٹم اس زمانے میں نہیں تھا، مگر ہر زمانے کی ضرورت کے حساب سے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اس زمانے میں لوگ ہاتھ سے ہی پوری بات لکھ لیا کرتے تھے، بس پورا مضمون اور پورا واز لکھ لیا کرتے تھے. ایک فن ہوتا ہے مختصر نویسی کا، شارٹ فارم جو ہوا کرتا ہے، آج ایک ہی جملہ لکھتا ہے آدمی، اس کے بعد پوچھو کہ بھائی اس کا کیا مطلب ہے، بے آئینی ہی وہ پورا جملہ ریپیٹ کرتا ہے جو اس کا مفہوم، جو وہ بات اس موقع پر کہی گئی تھی. تو ویسے لکھنے کے ماہرین تھے تو پورا واز لکھتے تھے، تو ان کے خدام ان کے خلفاء جو ہے نا وہ واز لکھا کرتے تھے، ان کے وہ چھپ گئے پھر بعد میں. ایک جگہ واز میں فرماتے ہیں، ایک جگہ سے، طریق کا خلاصہ یہ ہے کہ طریق جامع ہوتا ہے اعمال اور محبت کا. طریق کہتے ہیں سلوک کو، طریق سے مراد ہوتا ہے شریعت کا طریقہ، اسی طریقے کو طریقت بھی کہتے ہیں یہ لوگ. عمل کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اسی کو طریقت کہتے ہیں. تو طریقے کی خصوصیت یہ ہے، یعنی سلوک کی خصوصیت یہ ہے، یعنی مرید بننے والے کی جو شان ہونا چاہیے وہ یہ ہے. سالک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جامع ہوتا ہے اعمال اور محبت کا، اندر محبت باہر عمل. عمل اور محبت کے تفاوت کی ایسی مثال ہے، تفاوت معنی فرق، عمل میں اور محبت میں فرق ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس محبت ہے لیکن عمل نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے پاس عمل ہے شریعت کا لیکن محبت نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نہیں ہیں. جس آدمی کے پاس نہ محبت ہے نہ عمل ہے، ظاہر ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور جس آدمی کے پاس یہ دونوں چیزیں ہیں وہ دین پہ کامل ہوگا، اور جس آدمی کے پاس یہ دونوں چیزوں میں سے ایک ہے وہ دین میں اتنا ناقص ہوگا. عمل اور محبت کے فرق کی مثال ایسی ہے جیسے ریل گاڑی کا بدون بھاپ کے ٹھیلنے سے چلنا، اور جیسے بھاپ کے ساتھ چلنا. پہلے زمانے میں یہ الیکٹرک نہیں تھی، انجن جو ہے نا کوئلے کے توسط سے یا ڈیزل کے توسط سے چلتا تھا. اگر انجن میں بھاپ نہیں ہے تو ریل دھکیلنے سے بھی چلے گی، مگر کتنی، زیادہ سے زیادہ 2, 4, 6, 8, 10 میل، اور وہ بھی بمشکل. عمل آدمی کے پاس ہو اور محبت نہ ہو تو زندگی عمل کی چلے گی لیکن دھکیلنا پڑے گا، اور دھکیلا کب تک جا سکتا ہے، پھر رہ جاتی ہے چیز. اور اگر انجن میں بھاپ ہے تو بس چھوٹتے ہی اڑ گیا، سارے بوگیوں کو ساتھ لے کر ہوا کی طرح اڑے گی. ولایتی ڈاک کی رفتار نہیں دے گی. آخر اس میں کیا چیز زیادہ ہے، اس میں ایک اور ٹھیلا گاڑی میں جس کو مزدور چلاتے ہیں، کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک میں بھاپ ہے ایک میں بھاپ نہیں. ورنہ جیسے مشین گاڑیاں سب چیزیں، ورنہ پہیے مشین گاڑیاں سب چیزیں ویسی ہیں، مگر فرق کیا ہے، دونوں میں صرف بھاپ کا فرق ہے. اگر ولایتی ڈاک میں بھاپ نہ رہے تو وہ بھی ٹھیلا ہی ہے. تو عمل مثل گاڑی کے ہے اور محبت مثل بھاپ کے ہے. عمل گاڑی ہے اور محبت بھاپ ہے, اسٹیم ہے اس کا. جو بمنزل گاڑی کی روح کے ہے, بھاپ کے ہے, اسٹیم جو ہے وہ روح ہے گویا گاڑی کی. تو اصل چیز ریل میں بھاپ ہی ہوتی ہے, لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ پہیے توڑ کر رکھ دو, کیونکہ اصل چیز وہ ہے. بلکہ اگر کہیں پہیے توڑ کر رکھ دیے تو بھاپ کا نہ ہونا تو آخر اتنا مضر بھی نہیں, لیکن ایسی حالت میں بھاپ کا ہونا ہی بس غضب ہے. اگر پہیے نہیں ہیں تو بھاپ کا ہونا جو ہے, اگر پہیے توڑ کر رکھ دیے تو بھاپ کا نہ ہونا تو اتنا مضر نہیں ہے, لیکن اس کا ہونا تو غضب ہے. دیکھو ریل کبھی پٹری سے بھی اترتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہاتھوں سے ٹھیلتے ہوئے لے جا رہے ہیں, زور کی آندھی آئی یا کوئی اور سبب ہو گیا کہ پہیے لین سے اتر گئے. اب چونکہ اس وقت وہ بھاپ کے زور سے نہیں چل رہی ہے, اس لیے لین سے بھی اترے گی تو زمین کے اوپر ہی چلنے لگے گی, اگر زمین سخت ہوئی, ورنہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ کھڑی ہو رہے گی. اور اگر کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہوا کہ بھاپ کے زور میں اڑ کر جا رہی تھی کہ پہیے لین سے اتر گئے, تو بھاپ کی یہ برکت ہوئی کہ پہیے زمین کے اندر گھس گئے, پرزے ٹکڑے ہو گئے, ڈرائیور اور سواریاں سب ختم ہو گئے, ایک قیامت برپا ہو گئی. تو بس بھاپ موجود ہونے کی صورت میں اگر یہ لائن پر رہی تب تو مسافت کو نہایت سہولت اور امن عافیت اور تیزی کے ساتھ قطع کرے گی. اسٹیم ہے اس میں اور لائن پر ہے تو تمام سواریوں کو عافیت کے ساتھ ملے جائے گی. اور اگر کہیں لائن کو چھوڑ دیا تو واللہ قیامت برپا ہو جائے گی. مشین کا بھی, گاڑیوں کا بھی, چلانے والے کا بھی, مسافروں کا بھی, سب کا تحس نحس ہو جائے گا. تو اس مثال میں تین حالتیں ہوئی. ایک تو یہ کہ بھاپ نہیں ہے لیکن لین پر ہے. اس صورت میں رفتار ضرور آہستہ ہوگی لیکن خیر کوئی خطرہ بھی نہیں. دوسری حالت یہ ہے کہ بھاپ تو اس میں ہے لیکن لین پر نہیں, یہ بس قیامت کا سامنا ہے. اور ایک حالت ہے نورن علی نور, وہ یہ کہ بھاپ بھی ہو اور لین پر بھی ہو. سبحان اللہ, یہ ہے البتہ لطف. تو اے صاحب, وہ جس نے اپنی ریل میں بھاپ تو پیدا کر لی لیکن اس کو لین پر سے اتار دیا, واللہ وہ نہایت خطرناک حالت میں ہے. وہ بھاپ کیا ہے؟ وہ ہے محبت, جیسا کہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اور لین کیا ہے؟ وہ ہے شریعت. پٹری کی جو لین ہوتی ہے وہ شریعت ہے, اور جس اسٹیم سے گاڑی چلتی ہے وہ محبت ہے. اب جس نے محبت تو پیدا کر لی لیکن اعمال شریعت کو رخصت کر دیا, وہ راستہ تو کیا قطع کرتا, الٹا اپنے آپ کو ہلاکت باطنی میں ڈال دے گا. محبت بنا لی تھوڑی بہت, اللہ کے ساتھ محبت بنا لی, اللہ کے رسول کے ساتھ محبت بنا لی, لیکن شریعت کا راستہ نہیں ہے اس کے پاس, لین نہیں ہے شریعت کی. تو یہ ساری بدعتیں, خرافاتیں, یہ سب کہاں سے آتی ہیں؟ وہیں سے آتی ہیں. جس آدمی کے پاس دین کا علم نہ ہو اور محبت ہو اللہ رسول کے ساتھ میں, تو بدعت وہیں سے نکلتی ہے. جو سمجھ میں آیا کرتے چلے جا رہے ہیں. کبھی اللہ حضور کو اللہ سے بڑھا دے رہے ہیں, کبھی اللہ کو اتار کے نیچے زمین پہ لے آ رہے ہیں, کبھی اللہ تعالیٰ کو حضور کا عاشق بتا کے اللہ تعالیٰ کو مجبور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ محبت میں حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے تھے اس لیے سایہ اپنے پاس میں رکھ لیا. بولتے نا حضور کو سایہ نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا؟ تو بولے اپنے پاس رکھ لیا. کیوں؟ تو حضور کو اللہ کی جدائی برداشت نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو ایسی جگہ بٹھا دیا جو حضور سے قریب نہیں ہے. ایسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ رسم رواج, خرافات, دین کا ایسا مجموعہ سامنے آئے گا کہ جو جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور جس نے محبت تو پیدا نہیں کی لیکن عمل شریعت پر کرتا رہا, تو اس کی ایسی مثال ہے جیسے بلا بھاپ کی ریل کے ٹھیل رہے ہیں. اول تو رفتار نہایت سست, پھر جہاں اس کو ٹھیلنا چھوڑ دیا بس رک گئی. اس لیے یہ بھی کچھ نہیں, اے صاحب عمل کو اور محبت کو دونوں کو جمع کر لو. یہ البتہ ہوگی وہ ریل جس میں بھاپ بھی ہے, پہیے بھی ہیں, لین پر بھی ہے. پھر دیکھو کیسی جلدی مسافت قطع ہوتی ہے. تو میں نے ریل کی مثال میں جو یہ کہا تھا کہ باپ اصل چیز ہے، کہ اصل چیز ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ فقط محبت کافی ہے، عمل کی حاجت نہیں، بلکہ باپ کے اصل ہونے کے یہ معنی ہے کہ پہیوں کی تیزی کا ذریعہ یہی ہے، بغیر اس کے رفتار میں تیزی ممکن نہیں۔ لیکن اگر سرے سے پہیے ہی نہ دارد ہوں تو نیری باپ کیا کر سکتی ہے، سوائے اس کے وہیں کے وہیں سی 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 بھگ 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 کرتی رہے۔ اسی لیے جس میں محض جوش اور خروش ہے، اس میں سوائے اس کے کہ حق حق اور اللہ اللہ کے نعرے لگائے اور کچھ بھی نہیں۔ نفع کیا اس سے؟ شور اور غل تو بہت مگر ہیں وہیں جہاں پہلے تھے، تو نفع کیا ہوا اس جوش و خروش سے؟ یہ جوش و خروش تو ایسا ہی ہے جیسے اس ریل کا جس کا انجن میں آگ بھی دہک رہی ہے، بھاپ بھی بھری ہوئی ہے، مگر کسر ہے تو کیا کہ پہیے ٹوٹے ہوئے ہیں، تو بیچاری سوائے اس کے کہ کھڑی دھواں دیے جائے اور ٹینٹاں کیے جائے اور کچھ نہیں کر سکتی، جہاں صبح تھی وہیں شام۔ اور جو گاڑی بغیر بھاپ کی چل رہی ہے اس میں شور و غل تو نہیں، مگر راستہ آنن فانن قطع ہو رہا ہے۔ کاش جس گاڑی میں بھاپ تھی پہیے بھی درست ہوتے اور لین پر بھی ہوتی، تب لطف تھا کہ ایک ساتھ اپنی منزل پر جا کر دم لیتی۔ اور اب تو نری بھاپ بالکل بیکار ہے۔ تو محبت کو جو میں نے اصل کہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اعمال کی تکمیل کا بلکہ خود اعمال کا بھی ذریعہ ہے۔ اس میں ایک بہت بڑی غلط فہمی کا ازالہ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت کو بہت بیان کرتے ہیں اور اس کو اصل ایمان قرار دیتے ہیں، اور ہے بھی ایمان کی چیز وہ، لیکن وہ اس کو سب چیزوں کا بدل اور کافی قرار دیتے ہیں۔ بس محبت پیدا کر لو، حضور سے عشق ہونا چاہیے، حضور کا محبت ہونا چاہیے حضور کی، بس یہ کافی ہے۔ دین کے احکام میں سے ایک حکم ہے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت ہونا، اللہ کے ساتھ محبت ہونا، لیکن وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ وہ ذریعہ ہے دین پر چلنے کا۔ باتیں بہت کرا دی لوگوں کی، دل کے اندر محبت بھی بھڑکا دی، لیکن عمل دین پر چلانے کی ترغیب، چلنے کی ترغیب نہیں دی جاتی۔ دین پر چلنے کے لیے جو مجاہدہ ہے اس کے لیے محبت ہی آمادہ کرنے والی چیز ہوتی ہے، وہ آمادہ نہیں ہوئی، آمادگی نہیں ہوئی تو کیا فائدہ ہوا اس بات کے ہونے سے؟ اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اپنے انڈیا پاکستان میں آپ جاہلوں کی تقریر سنیں گے تو آپ کو یہی بات ملے گی، محبت بس سب کچھ ہے، محبت پیدا کر لو یہی سب کچھ ہے۔ اب رشوت میں بھی ہیں، سود میں بھی ہیں، داڑھی بھی نہیں ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں، اور حرام خوری بھی چل رہی ہے، اور ہر قسم کی خرافات چل رہی ہے، اور سال میں ایک دو مرتبہ جلوس کر لیتے ہیں، جلسے کر لیتے ہیں، میلاد کر دیتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان سن لیتے ہیں، کر دیتے ہیں، بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہو گیا کام، اتنا ہی مقصود تھا۔ یہ لوگ ناواقف ہیں، کام تو اچھا کیا ایک، لیکن اصل جو کام تھا اس کے ساتھ میں وہ رہ گیا۔ تو محبت اصل ہے، یہ بزرگان دین بھی بولتے ہیں، جو اہل حق بزرگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ محبت اصل ہے، وہ لوگ جاہل لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ محبت اصل ہے، لیکن بزرگوں کے یہاں محبت کی اصل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعمال کی تکمیل کا اور اعمال کا ذریعہ ہے، کیونکہ یہ یقینی بات ہے کہ بدون محبت کے اعمال کا صدور بھی ممکن نہیں، حتیٰ کہ محبت ضعیف یعنی محبت کا ادنا درجہ وہ ہے جس کو ارادہ کہتے ہیں۔ یہ مسلم مسئلہ فلسفے کا ہے کہ بلا ارادے کے کوئی عمل وجود میں آ نہیں سکتا، ہر عمل کے صدور سے قبل پہلے ارادے کا متعلق ہونا شرط ہے۔ تو محبت کا ادنا درجہ ارادہ ہوا، مثلا ہم نے جب جانا چاہا اور ارادہ کیا تو محبت ضعیف متحقق ہو گئی، کیونکہ چاہنے ہی کو تو محبت کہتے ہیں اگرچہ تڑپ نہ ہو، یہ تو ادنا درجے کی محبت ہوئی، جس کے بغیر کسی درجے کا عمل ہی صادر نہیں ہو سکتا۔ اور اعلیٰ درجہ محبت کا یہ ہوتا ہے کہ تو درو گم شبت وصال اینست بست، گم شدن را گم کن کمال اینست بست، تو اس میں گم ہو جا، وصال اسی کا نام ہے، اور اس گم ہونے کو بھی گم کر دے، اس غائب ہونے کو بھی غائب کر دے، بس کمال یہ ہے۔ فنا الفنا کہتے ہیں صوفیہ اس کو، یعنی اپنے گم کرنے کو، اپنے فنا کرنے کو بھی یاد نہیں رکھا جاتا۔ ہائے کیا اچھا مضمون ہے فنا، گویا فنا کا درجہ جس کو کہتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کی محبت ہے، یعنی تمام تعلقات غیر اللہ، اللہ کے غیر کے ساتھ جتنے تعلقات ہیں اس قدر مغلوب ہو جائیں کہ کوئی نہ معبود ہونے میں شریک رہے جو حاصل ہے لا الہ الا اللہ کا، نہ مقصود ہونے میں کوئی شریک رہے جو حاصل ہے فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا کا، کیسا عجیب ترجمہ کیا، فلی عمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربی احدا، سورہ کہف کے آخر میں ہے نا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، جس کو اپنے پروردگار سے ملنے کا یقین ہے، فلی عمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ وہ عمل صالح کرے، ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو کہیں لا الہ الا اللہ کا جو مقصود ہے کہ اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہ رہے معبود ہونے میں، وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. اور فلی عمل عملا صالحا والی جو آیت ہے اس میں مقصود نہیں ہونے کا جو مضمون ہے وہ بھی شریک ہو جاتا ہے. اور نہ سالک کی نظر میں موجود ہونے میں شریک رہے، اللہ کے غیر کے تعلقات موجود ہونے میں بھی نہ رہیں ساتھ، جو کہ حاصل ہے کلو شعین حالکن اللہ وجہ کا، یہ بھی اصل آیت کے ترجمہ ہے، بول رہے ہیں ہر چیز ختم سوائے اللہ کی ذات کے. تو موجود ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں، مقصود ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں، معبود ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہے، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، اور لا موجود الا اللہ. لا الہ الا اللہ کے ترجمے میں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، تین مراحل ہوتے ہیں، نہ کوئی معبود اور نہ کوئی مقصود اور نہ کوئی موجود. اتنا غلبہ ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کہ کوئی چیز موجود بھی نظر نہیں آتی، یعنی اللہ کے وجود کے سامنے جو چیزیں موجود ہیں وہ بھی غیر موجود کے درجے میں ہو جاتی ہیں. جیسے سورج کے نکلنے ہوئے ہونے کی حالت میں جو ستارے ہیں وہ نئے نکلے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور جیسے دن کے نکلنے کی صورت میں جو رات کے جگنو ہیں وہ نئے کے برابر ہو جاتے ہیں. جنگل میں آپ چلے جاؤ، رات میں جگنو اتنے چمکتے ہیں جو بھرا بھرا ہوا ہوتا ہے جنگل، اتنے سارے بھرے ہوئے ہیں، جیسے ہی صبح ہوتی ہے ایک بھی نہیں چمکتا. یہ صبح کے ہونے کی صورت میں سارے جگنو ختم، اور سورج کے نکلنے کی صورت میں سارے ستارے ختم، ایسے ہی اللہ پاک کے وجود حقیقی کے سامنے سارے ممکنات کا وجود ختم نظر آنے لگتا ہے، محسوس نہیں ہوتا. بس اول ادنا درجے کی محبت ہوئی، اس سے عمل ادنا درجے کا ہوتا ہے، پھر اس عمل کی برکت سے محبت کا اس سے قوی درجہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس سے پہلے درجے سے قوی عمل پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سلسلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو ترتیب یوں ہوئی کہ اول محبت ضعیف سے ہوتی ہے، جس کو ارادہ کہتے ہیں، اس سے ایک عمل پیدا ہوا اور اس کے ساتھ اور بھی معیدات کو مدد کے لیے جمع کر لیا، تو اب اس محبت میں اب ترقی ہوئی اس عمل کی برکت سے، پھر اسی محبت زائد سے جو عمل پیدا ہوا اس سے اور محبت پیدا ہوئی، پھر اس محبت سے اور عمل پیدا ہوا، پھر اس عمل کی اور برکت ہوئی، پھر اس سے اور عمل پیدا ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ دونوں میں یہ ترتیب رہتی ہے کہ اول محبت ضعیف، پھر عمل ضعیف، پھر محبت زائد، پھر عمل زائد، پھر اور محبت زائد، پھر اور عمل زائد، غرض ساری عمر یہ دونوں سلسلے چلتے رہتے ہیں. ہر عمل سے محبت اور ہر مزید محبت سے مزید عمل، غرض نہ اس سے استغنا نہ اس سے، ان میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہو گئی تو بس سارا سلسلہ منقطع. تو حضرت یہ تو ساری عمر کا دھندا ہے، سلو کیا ہے؟ ساری عمر کا دھندا ہے. جو اپنے اصل آرگنس ہوتے ہیں نا، وہ کھانا کھانے کے بعد اپنی غذا پہلے لے لیتے ہیں، کیونکہ ان کو کام کرنا ہے. اور تو جیسے جیسے عمل بڑھتا جاتا ہے محبت قوی ہوتی جاتی ہے، پھر وہ محبت قوی اور زیادہ عمل کا سبب بنتی جاتی ہے، پھر اور عمل ہوا تو اس سے اور محبت بڑھتی چلی گئی، وہ اپنی غذا لیتی جاتی ہے محبت بھی. عمل کے تسلسل سے محبت اپنی غذا لیتی جاتی ہے، جیسے کھانے پینے کے تسلسل سے آرگنس جو اپنے اصلی ہیں، دل ہے، گردے ہیں، جگر ہے، دماغ ہے، یہ سب اپنی قوت لیتے رہتے ہیں. میں نے کسی ڈاکٹر سے سنا تھا کہ کڈنی کو پورے کھانے کا 40% چاہیے ہوتا ہے ہر وقت، 40% تو وہی کھا لیتا ہے، یعنی اس کا جو جوس بنتا ہے، اس کی جو انرجی بنتی ہے، 40% تو اس کو ہی چاہیے. اب جب کڈنی کا یہ حال ہے تو بادشاہ سلامت، تو بادشاہ سلامت ہے دل، لیور اپنی جگہ پر ہے، دماغ اپنی جگہ پر ہے، یہ آرگنس اپنی غذا لینے کے بعد میں ہاتھوں پیروں کو دیتے، آنکھوں کو، کان کو، زبان کو، اس کو. تو حضرت یہ ساری عمر کا دھندا ہے، سلوک میں آنے کے بعد میں تھوڑے دن کام کر کے خالی بیٹھ جائیں گے بول کے نہیں رہتا، ساری عمر کا دھندا ہے. جیسے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو جان و دل عزیز وہ اس گلی میں آئے کیوں، یا تو جس کو سر پڑانا ہو وہ آئے، کیونکہ ایک مرتبہ آ جانے کے بعد میں یہ سر پٹو بولے سر پٹتا ہی رہے گا، اور جس کو اپنی جان عزیز ہے دل عزیز ہے وہ اس گلی میں نہیں جا سکتا. پھر محبت، پھر عمل، پھر محبت. والا حاضر نہ اس سے فارغ، کبھی فارغ نہ اس سے، کبھی مستغنی. یہ ہے گویا حاصل اس طریق جامع بین المحبت والعمل کا، جس کو حضرت عراقی نے اپنے شعر میں طریق قلندر سے تعبیر کیا ہے. یہ صوفیہ کی اصطلاح میں ایک طریق طریق قلندر کہلاتا ہے. جیسے اور چیزوں میں غلطی ہو جاتی ہے ویسے اس میں بھی غلطی ہو گئی. قلندر اس کو کہتے ہیں کہ جو دنیا سے بالکل بے رغبت ہو، چاروں ابرو کا صفایا کرا دیں، قلندری بول کے ایک سلسلہ چل پڑا. تم جو صوفیہ میں بدعتیں بہت رائج ہو گئیں، جاہل صوفی وجود میں آ گئے، اسی وجہ سے صوفیہ کی مخالفت بھی زیادہ ہو گئی. تب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل صوفی کی مخالفت ہے، شاید ویسا نہیں ہے، بلکہ ان صوفیوں کی مخالفت ہوئی جو غلط طریقے پر چلنے لگے، جو اصل صوفیہ تھے اسے تھوڑی. تو اس میں وہ لوگ یہ کرتے تھے کہ بال، سر کے بال صاف، ابرو کے بال صاف، مچھوں کے بال صاف، داڑھی کے بال صاف، پورا منڈا جو ہے نا صاف رکھتے تھے وہ لوگ. جو آنکھوں کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ بھی نہیں رہنا، جو مونچھ کے ہیں وہ بھی نہیں رہنا، جو داڑھی کے ہیں وہ بھی نہیں رہنا، جو سر کے ہیں وہ بھی نہیں رہنا، بالکل ہمیشہ چکنا رکھتے تھے، ہم قلندری ہیں. تو اس کو فرماتے ہیں کہ حافظ عراقی نے جو طریق قلندر کا خلاصہ بیان کیا اس سے مراد یہ ہے، وہ نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں. پھر میں نے سوچا کہ کیا کوئی آیت بھی اس مضمون کی معید ہے. سو الحمدللہ قرآن کی یہ آیت بھی ذہن میں آ گئی جس میں یہی مضمون موجود ہے. اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ تصوف کے اصول صحیحہ قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، سب موجود ہیں. اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ تصوف قرآن اور حدیث میں نہیں ہے بالکل غلط ہے. یعنی غالی صوفیوں کا بھی یہی خیال ہے اور خوش علماء کا بھی کہ تصوف سے قرآن اور حدیث خالی ہیں. خوش غلمقلدین کو کہتے ہیں، خشک معنی سوکھے، سوکھے سوکھ گئے، ہے کچھ بھی نہیں وہاں پہ، پانی کچھ بھی نہیں ہے اس میں. مگر دونوں غلط سمجھے. خوش علماء تو یہ کہتے ہیں کہ تصوف کوئی چیز نہیں، سب واہیات ہیں، میاں بس نماز روزہ قرآن حدیث سے ثابت اسی کو کرنا چاہیے. یہ تصوف صوفیوں نے کہاں کا جھگڑا نکالا ہے. تو ان کے نزدیک قرآن و حدیث سے تصوف خالی. اور غالی صوفی یوں کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو ظاہری احکام ہے، تصوف علم باطن ہے، ان کے نزدیک نعوذ باللہ قرآن و حدیث ہی کی ضرورت نہیں. غرض دونوں فرقے قرآن و حدیث کو تصوف سے خالی سمجھتے ہیں. پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک نے تو تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن و حدیث کو. جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا انہوں نے یہ سمجھ دیا کہ قرآن و حدیث تو محض ظاہری انتظام کی چیزیں ہیں، درویشی کا ان سے کیا علاقہ. بہت بڑا طبقہ اپنے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے علاقوں میں خاص طور پہ پایا جاتا ہے، اور عرب ممالک میں بھی بہت جگہوں پر پایا جاتا ہے، سوڈان صومالیہ میں بھی پایا جاتا ہے، الجزائر مراکو ادھر بھی پایا جاتا ہے، مصر میں بھی پایا جاتا ہے، دنیا میں سبھی جگہوں پہ اچھے صوفی بھی پائے جاتے ہیں، غلط صوفی بھی پائے جاتے ہیں. حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے جاہل صوفیوں کا ایک قصہ سنایا تھا ہم کو. ایک بزرگ جو ہیں وہ ایک بزرگ کے مزار پہ گئے فاتحہ پڑھنے کے لیے، چونکہ جانا چاہیے بزرگوں کے مزار پہ جانا، وہاں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص وغیرہ پڑھ کے بخشنا اور اپنے لیے اور ان کے لیے دعا کرنا، یہ مسنون ہے، ہونا چاہیے ایسا، اسے بڑے فائدے ہوتے ہیں. تو ہمارے اکابر کا معمول رہا ہے کہ وہ بزرگوں کے مزارات پہ جاتے رہیں، جیسے اپنے ماں باپ کے پاس جانا چاہیے قبر کے پاس، رشتہ داروں کے پاس قبرستان میں جانا چاہیے، ایسے بزرگوں کے پاس بھی جانا چاہیے. تو آج کل بڑے بڑے جو بزرگ ہیں ان کے پاس جو ہے نا بڑی درگاہیں بن گئی ہیں، تو ایک ہجوم رہتا ہے ہمیشہ، تو فقراء کا بھی ایک ہجوم رہتا ہے، خاص قسم کے جاہل صوفیوں کا، ٹیڑھے بنگے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو بڑے سے جو ہے نا گلے کے اندر تسبیحوں کے کئی کئی قسم کی تسبیحیں ڈالی ہوئی ہیں، بڑی تسبیحیں، چھوٹی تسبیحیں، کلر میں، غیر کلر میں، پتھر کی بنی ہوئی، اس کی بنی ہوئی، اس کی بنی ہوئی، ہاتھ میں کڑے، انگلیوں کے اندر بڑے بڑے انگوٹیاں، اور شملہ ٹیڑھا بنگا، اور ایسی بہت سی چیزیں بنائی ہوتی ہیں، بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور چرس پی رہے ہوتے ہیں، چرس کیا بھنگی ہوتے ہیں، بھنگ پینے والے، ڈرگ پینے والے جو ہوتے ہیں نا، بال کی ایک طرف ہیں، کھال ایک طرف ہے، داڑھی بڑی ہوئی ہے، مچھیاں بڑے ہوئے ہیں، صفائی نہیں، ستھرائی نہیں، تو وہ اپنے آپ کو درویش بولتے ہیں، حالانکہ وہ بھی درویش نہیں ہوتے، درویش کو بھی بگاڑا انہوں نے. یہ بزرگ وہاں چلے گئے، وہ جو فاتحہ پڑھ کے واپس ہو رہے تھے تو ایک اس میں سے پیتے پیتے پکارا، او مرغے ادھر، ذرا وہ لوگ گالی گلوچ کو اور بے ڈھنگی باتیں کرنے کو بھی کمال سمجھتے ہیں اپنا، بڑے سے بڑے آدمی کو بولیں گے او لو کے پٹھے ادھر آ جا، او مرغے ادھر آ جا، کہیں گے او مرغے ادھر آ. اب وہ بےچارا بلا رہا تھا تو اس نے سوچا چلا جاؤں کیا بولتا ہے دیکھتے ہیں. وہ چلے گئے، کہنے گے رات کی بات بول دو، کہنے گے بولو، کہنے گے اللہ میاں کے پاس ہم لوگ نزدیک بیٹھے ہوئے تھے عہد عرص میں، جو وعدہ لیا تھا نا اللہ نے، جب ہم لوگ نزدیک بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو مولوی ہوتے ہیں نا یہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ میاں نے فرمایا بھنگ بوزا، اور یہ کمبختوں نے سن لیا نماز روزہ، جا رات کی بات سنا دی. اللہ نے کہا بھنگ پیو جا کے وہاں پہ، اور ان لوگوں نے سن لیا مولویوں نے نماز روزہ، وہ پڑھ کے چکر میں بولے، یا بھاگ رات کی بات بتا دی، یاد رکھنا فقیر کی بات بولے، ایسے رہتے جائیں گے. اچھا ابھی کبھی آپ لوگ گئے ہوں حضرت خواجہ مدین چشتی کی درگاہ پہ، نظام الدین اولیاء کی درگاہ پہ، حضرت صابر کلیری کی درگاہ پہ، ہمارے حیدرآباد میں یوسف شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ ہے، وہاں پہ محمود پہاڑی شریف ہے نا، محمود پاشا وہ ہے، اور جناب والا بہت ہیں وہاں پہ، حیدرآباد میں شہراج القتال کی درگاہ ہے، بہت بڑا گنبد ہے، آپ کو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ملیں گے ایسے، اور کچھ نہ کچھ بولتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں دین کا، شریعت کا. تو پھر اپنے اپنے خیال کے مطابق ایک گروپ نے تو تصوف کو چھوڑ دیا اور ایک نے قرآن و حدیث کو. جنہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا انہوں نے یہ سمجھ لیا قرآن و حدیث تو محض ظاہری احکام و انتظام کی چیزیں ہیں، درویشی کا ان سے کیا علاقہ، میاں درویشی تو چیز ہی اور ہے جو باطن سے تعلق رکھتی ہے. اے صاحب وہ کیا غضب کرتے ہو، خدا سے ڈرو، اس کے متعلق میری ایک مستقل کتاب بھی ہے. اول تو الحمدللہ یہ بات ہے کہ قرآن و حدیث سارا لبریز ہے تصوف سے، ہر تصنیف سے ظاہر ہے، لیکن میں نے اس مضمون پر دو مستقل کتابیں بھی لکھی ہیں، ایک حقیقت الطریقت جو مدت ہوئی مکمل ہو کر شائع ہو چکی ہے، جس میں مسائل تصوف کی حقیقت احادیث سے ثابت کی گئی ہے. اب ایک رسالہ مستقل اور بھی لکھ رہا ہوں آج کل، جس میں صاف طور پر ظاہر کیا گیا ہے کہ تصوف کے مسائل قرآن مجید سے بھی ثابت ہیں، پاؤ قرآن یعنی آٹھ پارے تو ہو گئے ہیں، 22 پارے اور باقی ہیں، خدا مدد فرمائے. یہ رسالہ دراصل عربی میں، پھر خیال ہوا کہ اس کے ساتھ ساتھ اردو میں بھی ترجمہ ہو جائے تو اچھا ہے، چنانچہ ہو رہا ہے. اور جو رسالہ ہے حقیقت الطریقہ وہ تو اصل ہی سے اردو میں ہے، تو ان دونوں کتابوں سے معلوم ہوگا کہ قرآن و حدیث لبریز ہے، تصوف سے بھرا ہوا ہے، واقعی وہ تصوف نہیں جو قرآن و حدیث میں نہ ہو. غرض جتنے صحیح اور مقصود مسائل تصوف کے ہیں وہ سب قرآن میں موجود ہیں، کوئی آیت شاید خالی ہو جس میں ایک آیت مسئلہ تصوف کا مذکور نہ ہو. چنانچہ اسی آیت کو دیکھیے جو اس وقت تلاوت کی گئی، اس میں بھی تصوف موجود ہے، حالانکہ بظاہر بالکل سمجھ میں نہیں آتا. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ الی آخر الآیۃ، حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے دین کے محفوظ ہونے کی خبر دے رہے ہیں، کوئی یہ ناز نہ کرے کہ دین کا کام ہماری وجہ سے چل رہا ہے. اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی نعوذ باللہ دین سے پھر جائے گا تو سرکاری کام بند نہ ہوگا، چاہے سارے ٹھیکے دار اور مزدور استعفیٰ دے دیں. جیسے دنیا میں سارے عملے والے دفتر کا کام چھوڑ دیں تو حکام کو عین وقت پر پریشانی اور تشویش ہو جاتی ہے، اس واسطے کہ جب عملے والے سب مخالف ہو گئے تو اس کام کو اب کام کس سے لیں. اسی طرح شبہ یہ ہو سکتا تھا کہ اگر نعوذ باللہ سب کے سب مسلمان مرتد ہو جائیں تو شاید اللہ میاں کو بھی سوچ ہو، جیسے آج ہی ایک حکایت میں بیان کر رہا تھا کہ ایک نابینا حافظ نے مجھے بیان کیا کہ ہم چار آدمی نماز پڑھ رہے تھے، تین مقتدی اور ایک امام، امام صاحب کا وضو ٹوٹا، انہوں نے مجھے خلیفہ بنایا اور خود وضو کرنے چلے گئے، اب ایک امام اور دو مقتدی رہ گئے، مقتدیوں میں سے ایک نے دوسرے سے نماز کے اندر ہی چپکے سے پوچھا کہ ارے یہ کیا ہوا، بیچارے نے استخلاف یعنی خلیفہ بنانے کا، امام کی جگہ پہ دوسرے آدمی کی نماز پڑھانے کا مسئلہ سنانا تھا، تو دوسرا نصیحت کرتا ہے کہ ارے چپ رہے، یوں بھی ہوا کرے، مطلب مسئلہ ایسا بھی ہے، ہوتا ہے ایسا، یہ بڑے بوجھ بھجک کرتے۔ اب امام صاحب کی سنیے، جو خلیفہ بنائے جانے کے لائق سمجھے گئے تھے، فرماتے ہیں کہ اب میں کس کو نماز پڑھاؤں، یہ دو ہی تو مقتدی تھے اور دونوں کی نماز ختم ہو گئی، اس کے یہ بولنے سے کہ ارے یہ کیا ہوا، اس کے یہ بولنے سے کہ ہاں ایسا بھی ہوا کرے، اب انہوں نے چھوڑ دی اپنی نماز کی، اب میں کس کو پڑھاؤں، جب دو مقتدی تھے دونوں کی نماز ٹوٹ گئی، اب یہ بول پڑے۔ غرض اس نے بھی اپنی نماز تباہ کی۔ تو دیکھیے ذرا سی بات میں سب کی نماز رخصت ہو گئی، یہاں کی نماز تو ایسی ہے کہ جب مقتدی نہ رہے تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اب میں نماز کسے پڑھاؤں۔ اسی طرح اگر کسی بادشاہ سے ساری رعایا باقی ہو جائے تو وہ کس پر سلطنت کرے گا، یہاں کے حکام تو ایسے ہیں کہ رعایا نے ہڑتال کر دی تو بس ان کی حکومت ندارت۔ اللہ میاں کو بھی شاید کوئی نعوذ باللہ ایسا ہی سمجھتا، اس لیے اللہ میاں فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ قصہ نہیں ہے، دین سے پھر کر دیکھ لو، دین کو چھوڑ کر دیکھ لو، سب ایک دم سے باغی ہو جاؤ، اول تو تمہارے پھر جانے سے ہمارا کوئی کام اٹکتا نہیں، اور واقعی اللہ میاں کا ہمارے ایمان اور نماز روزے سے کیا نفع۔ مگر خیر جیسا بھی کچھ کام ہو رہا ہے، گو وہ بندوں ہی کی مصلحت کے لیے ہو رہا ہے، تو اس کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اور رحمن نوالو فرماتے ہیں کہ کسی کے مرتد ہونے سے وہ بھی نہیں رک سکتا۔ یہی حاصل ہے اس آیت کا کہ یا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی بھی اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم، نزدیک ہے کہ اللہ پاک بہت جلد ایسی قوم کو پیدا فرما دیں گے جن کی یہ شان ہوگی، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ میاں سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت رکھیں گے۔ دیکھیے صوفا کے ساتھ فرماتے ہیں جو تقریب کے لیے آتا ہے، یعنی بہت جلد ایسا ہوگا بول کے، یعنی فوراً، اور واقعی انہیں کیا ضرورت ہے کسی انتظام یا اہتمام کی، ایک لفظ کن سے مولوی شیخ غوث ابدال قطب جو چاہیں بنا دیں اور جس کو چاہیں بنا دیں۔ چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جی حدیث کے بہت بڑے خدمتگاروں میں سے ہیں انڈیا کے، مشکا شریف کی شرح ان کی اشعات اللمعات بہت مشہور ہے، فن حدیث کی گویا ہندوستان لانے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت غوث اعظم کی ایک حکایت لکھی ہے، سو رہا ہے، اٹھاؤ اس کو، سیدھا بیٹھ، پان کٹے دو اس کو، مسئلہ کمرے میں سے وہاں جا کے لے، سامنے بھی تو بیٹھنا آگے ہٹ کے۔ یہ تو وہی حساب ہو جائے گا کہ ابھی تم لوگ سوئے تو میں سناؤں کس کو۔ ابھی نہ آپ جی کا قصہ ہو جائے گا، ایک بتا رہا ہوں۔ اب تو امام جی تو گئی۔ حضرت غوث اعظم کی ایک حکایت لکھی ہے، ان کے خادم کی روایت ہے حضرت پیران پیر سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ایک بار اخیر شب میں حضرت اٹھے، حضرت غوث اعظم، خادم کہتے ہیں میں سمجھا نماز تہجد کی تیاری کریں گے، چنانچہ میں بھی اٹھا تاکہ حضرت کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے، ویسے حضرت کو اپنے اٹھنے کی اطلاع نہ ہونے دی، واقعی بزرگوں کی خدمت ہے بڑی مشکل کام، انہوں نے جو کیا ٹھیک کیا، اطلاع کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی، کوئی احسان جتلانا تھوڑا ہی تھا۔ اب اگر کوئی آج کل تو اگر کوئی خدمت کرتا ہے تو جتلا کر کرتے ہیں، حالانکہ ادب کی بات یہ ہے کہ خیال اور نگرانی تو رکھے مگر خواہ مخواہ جا کر مزاحمت نہ کرے اور تنہائی میں مخل نہ ہو، خصوصاً آخر رات میں تو بزرگ یہ چاہتے ہیں کہ نہ کوئی ہمیں وضو کے لیے پانی دے، نہ استنجا کا ڈھیلا دے، بلکہ اس وقت تو یہ جی چاہتا ہے کہ کوئی سامنے بھی نہ آئے، چونکہ وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ خوش وقت ہے وہ خرم روزگارے کے یارے برخورت از وصل یارے، بس اس وقت یہ جی چاہتا ہے کہ بالکل تنہائی کا عالم ہو، بلکہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے وجود کو بھی جی چاہتا ہے کہ نہ رہے، خود اپنا وجود بھی حجاب معلوم ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت قلندر رحمۃ اللہ علیہ جو اس موقع کے صاحب مزار ہیں جہاں پہ بیان ہوا تھا، وہیں وہ حضرت قلندر صاحب کا مزار ہے، وہاں پانی پت میں وہاں بیان ہوا تھا، یہ تو اسی کے موقع کی بات کرتا بتا رہے ہیں۔ اس مضمون کو اپنے شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ غیرت از چشم برم روئے تو دیدن نہ دہم، لیجیے اپنی آنکھ پر بھی غصہ ہے کہ یہ کیوں دیکھتی ہے، میں ہی تجھے دیکھتا ہوں، یعنی میری آنکھ سے مجھے غیرت آتی ہے کہ محبوب کو یہ دیکھ رہی ہے، تو میرے محبوب کے بارے میں تو میں چاہتا ہوں کہ کوئی نہ دیکھے، میری آنکھ بھی نہ دیکھے، یہ بول رہا۔ گوش را بجز حدیث ہے تو سنیدن نہ دہم، میں ہی تیرا کلام سنتا یہ کان کیوں سنتے ہیں۔ واقعی صاحب یہ بھی ایک حالت ہوتی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ عارف شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس مضمون کو فرماتے ہیں، وہ تو قسم کھا رہے ہیں، بخدا کے رشکم آیت زدو چشم روشن خود کہ نظر دریغ باشد بسنی لطیف روئے، آنکھ پر بھی رشک آتا ہے سو وہ تو وقت ہی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مٹانے کو جی چاہتا ہے، اگر کوئی اپنا خادم خاص بھی اس وقت پاس کھڑا ہو تو وہ بھی پسند نہیں۔ اسی واسطے مؤدب خدام یہ کرتے ہیں کہ پاس تو لگے رہتے ہیں لیکن اس طرح کی اپنی موجودگی کی خبر نہ ہونے دیں، لیکن جب دیکھا کہ کوئی کام مخدوم کے قابو کا نہیں ہے تو فوراً حاضر ہو کر شریک ہو جاتے ہیں اور پھر فراغت کے بعد غائب ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس خادم نے ایسا ہی کیا کہ خفیہ طور پر حضرت غوث پاک کے پیچھے پیچھے لگا رہا، رات میں اٹھے یہ بھی اٹھ گیا ساتھ میں، لیکن پتہ نہیں دیا حضرت کو کہ وہ چھپا ہوا ہے۔ ادھر حضرت نے کچھ توجہ بھی نہیں کی کہ میرے ساتھ کوئی اور شخص تو نہیں ہے، غرض اٹھ کر خانقاہ سے نکل کر سیدھے شہر پناہ کے پھاٹک پر پہنچے۔ حضرت شیخ کی برکت سے شہر پناہ کا قفر خود بخود کھل گیا، پہلے ہر شہر جو ہے نا دروازوں میں گھرا ہوا ہوتا تھا، فصیل بنتی تھی اور چار طرف دروازے ہوتے تھے کہ مشرق مغرب شمال جنوب، وہ بند کر دیتے تھے تو شہروں پہ جو حملے وغیرہ ہوا کرتے تھے قبیلوں کے ان سے بچاؤ ہو جاتا تھا، تو حضرت کے پہنچتے ہی پھاٹک برکت سے کھل گیا۔ حضرت کباڑ کھول کر شہر سے باہر ہو گئے، چند ہی قدم چلے تھے کہ ایک بڑا بھاری شہر نظر پڑا، حالانکہ بغداد کے قریب کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے۔ اب خادم کو بڑی حیرت کہ یا اللہ میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، لیکن بولے نہیں، چپ چاپ چلتے رہے، یہاں تک کہ اس شہر کے اندر داخل ہو کر ایک مقام پر پہنچے، وہاں ایک مکان تھا، اس کے اندر داخل ہوئے، اس میں چند آدمیوں کا ایک مختصر مجمع تھا اور ایک مسند پر تکیہ لگا ہوا تھا جیسے کسی کی آمد کا انتظار ہو رہا ہو۔ حضرت شیخ کو دیکھتے ہی وہ لوگ تعظیم کے لیے اٹھے اور حضرت کو مسند پر بٹھا دیا، پھر اشاروں کی کچھ بات چیت ہوئی، یہ صاحب ساتھ میں تھے یہ دیکھ رہے ہیں، پھر اشاروں کی کچھ بات چیت ہوئی جس کو حضرت ہی سمجھے اور خادم کی سمجھ میں نہیں آیا۔ اس کے بعد ایک طرف سے آواز کراہنے کی آئی، آہ آہ، پھر تھوڑی دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد ایسی آواز آنے لگی جیسے پانی ڈالنے کی ہوتی ہے، کوئی چیز میں پانی ڈال گڑ گڑ گڑ، پھر وہ بھی بند ہو گئی، پھر تھوڑی دیر بعد ایک حجرا کھلا اور اس کے اندر سے ایک جنازہ نکلا جس کے ہمراہ چند آدمی تھے، ان میں ایک بوڑھے نورانی شکل کے بزرگ بھی تھے۔ حضرت شیخ کے سامنے جنازہ رکھا گیا، حضرت نے نماز جنازہ پڑھائی، پھر وہ لوگ جنازے کو لے کر گئے۔ ادھر یہ لوگ جنہوں نے حضرت شیخ کا استقبال کیا تھا پھر آ کر سب حضرت کے گرد بیٹھ گئے اور اسی طرح اشاروں میں دوبارہ پھر عرض ہوئی۔ اس پر حضرت شیخ اسی وقت گردن جھکا کر مراقب ہوئے، تھوڑی دیر گزری کہ ایک زنار دار شخص، زنار جو اپنے پیٹ پہ غیر مسلم ہونے کا نشان باندھتے ہیں، ایک زنار دار شخص عیسائی لباس پہنے ہوئے آیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کا زنار توڑ دیا اور کلمہ شریف پڑھا کر اس کو مسلمان کیا، پھر حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ یہ ہے، پھر حضرت اس جگہ سے اپنے مکان پر لوٹ آئے۔ خادم کو اسی ادھیڑ بن میں اور حیرت میں صبح ہو گئی کہ یا اللہ یہ کیا قصہ ہوا، یہ حضرت کی خدمت میں کچھ سبق بھی پڑھتے تھے کیونکہ پہلے درویش اکثر عالم بھی ہوتے تھے، کیونکہ یہ خادم محض مرید نہیں تھے بلکہ شاگرد بھی تھے، اس لیے دل کھلا ہوا تھا، کیونکہ یہ علاقہ شاگردی کا، استادی کا، بے تکلفی کا ہوتا ہے، برخلاف پیری مریدی کے تعلق کے کہ اتنی بے تکلفی نہیں ہوتی۔ چنانچہ انہوں نے رات کے واقعے کے متعلق دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا معاملہ تھا، مجھے اس قدر حیرت ہے کہ میرے حواس درست نہیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ شہر موصل تھا، موصل شہر کا نام ہے، جو بغداد سے بہت دور ہے، لیکن حق تعالیٰ نے میرے لیے اسے قریب کر دیا اور طی ارض ہو گیا۔ طی ارض کہتے ہیں زمین کے لپٹ جانے کو، ایک کرامت بزرگوں کی مشہور ہے، وہ طی ارض بھی کرتے تھے۔ اور وہ مجمع جنہوں نے میرا استقبال کیا وہ ابدال تھے، بزرگوں کی ایک قسم ہے ابدال کی، اور انہیں ابدال میں سے ایک ابدال مرگ کے قریب تھے، جن کے کراہنے کی آواز آ رہی تھی، اور وہ بوڑھے نورانی شکل والے بزرگ جنازہ لے کر آئے وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اس جماعت نے مجھے باطنی طور پر اطلاع دے کر دریافت کی کہ اس کی جگہ کون ابدال مقرر کیا جائے۔ میں نے حق تعالی شانہ کی طرف توجہ کی تو مجھے الہام ہوا کہ قسطنطنیہ کے گرجا میں اس وقت ایک نصرانی صلیب کو پوج رہا ہے، اس کو کر دیا جائے۔ چونکہ کافر تو کسی عہدے باطنی پر نہیں ہوتا، جیسا آج کل لوگ سمجھتے ہیں کہ چمار چوڑے بھی صاحب خدمت ہوتے ہیں، کہ اللہ میاں کو خدمت کے لیے مسلمان نہیں ملتے جو چوڑوں اور چماروں سے کام لیں۔ سبحان اللہ، اچھی قدر کی ولایت کی، غرض کام ہی کو مقصود سمجھ کر اس میں لگا رہے۔ خوب سمجھ لو، کافر ہرگز ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی کافر کو ولی کرنا بھی ہوتا ہے تو اول اس کو اسلام کی توفیق ہوتی ہے۔ چنانچہ اس نصرانی کے معاملے میں بھی یہ ہوا کہ قسطنطنیہ سے ایک دم زمین کی تنابیں کھینچ کر اس کو حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچایا گیا، اور حضرت شیخ کی توجہ کی برکت سے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی وہ رتبہ ابدالیت پر پہنچ گیا۔ حالانکہ نہ کوئی مجاہدہ کیا نہ ریاضت۔ اسی کو تو کہتے ہیں حضرت مسعود بخت کہ مرشد چو کامل است چلا شد شد نشد نشد۔ لیکن یہ شاذ اور نادر ہے، کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، ورنہ چکی پیسنا پڑتا ہے۔ جو کچھ ملتا ہے چکی ہی پیسنے سے ملتا ہے، خدا کے واسطے کہیں شاذ و نادر واقعے پر بیٹھ نہ رہ جانا۔ شاذ و نادر پر بیٹھے رہنا تو ایسا ہے جیسے کوئی عورت اس بنا پر بے نکاح بیٹھی رہے کہ مریم علیہ السلام کو بھی تو بے مرد کی اولاد ہو گئی تھی، یا کوئی مرد صاحب اس پر بھروسہ کریں کہ کسی عورت کو نکاح کے لیے تلاش نہ کریں کہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا میری پسلی سے بھی ایک دن میں صبح اٹھوں گا تو سوجہ بیٹھی ہوئی ہوں گی۔ یہ دونوں بالکل احق ہیں، ایسا سمجھنے والے دونوں احمق ہیں۔ میاں خدا نے ایک دفعہ یوں بھی کر دیا کہ بلا نکاح کے عورت کو اولاد دے دی، اور ایک مرتبہ یہ بھی قدرت دکھلا دی کہ مرد کی فصلی سے عورت پیدا کر دی۔ اب یہ تو نہیں کہ روز روز ایسا ہی ہوا کرے اور لوگ اس شاذ و نادر ہی کے منتظر بیٹھے رہیں، نہ عورت مرد سے نکاح کرے نہ مرد عورت کی فکر کرے۔ آج کل یہ عجیب واہیات ہے کہ طالبین شاذ و نادر پر بیٹھے رہتے ہیں کہ پھر ایک نظر کرے بس بیڑا پار ہو جائے، اور خود کچھ کرتے کراتے نہیں۔ کیوں جی، وہ تمہارے بابا کے نوکر ہیں، اگر ایسا نہ کریں تو کیا کر لو گے؟ یہ کیا بے وقوفی کی بات ہے؟ نہیں، اس کے قبضے کی بھی تو بات نہیں۔ اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے قلب میں ضرور اسلام ڈال دیتے۔ بھائی، بلا کام کیے بھی کہیں کامیابی ہوتی ہے۔ اصل طریق یہی ہے کہ کار کن کار بگزرت گفتار، اندری راہ کار باید کار۔ کام کرو، کام باتیں چھوڑو، اس راستے میں کام کام آتا ہے۔ قدم باید اندر طریقت ندم کی اصل ندارت دمے بے قدم۔ طریقت کے اندر قدم چلنا، قدم چاہیے ہوتا ہے، دم نہیں چاہیے، کہ بغیر قدم کے کوئی دم کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ عرفی اگر بگریا میسر شدے وصال، سب سال می تما بتمنا گریستن۔ عرفی اگر رونے سے خالی وصال میسر ہو جاتا تو سو سال گزر چکے ہیں تمنا میں روتے روتے، تو کیا ہوتا؟ نیری آرزوں اور تمناؤں سے تو کام، تو کام کرنے سے ہوتا ہے، اور کام بھی ایسا جس میں کام ہی کو سمرا سمجھا جائے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کام میں لگے رہو، اور کام میں سمرے کا نتیجے کا انتظار نہیں، کام نتیجے کے لیے نہیں بلکہ کام کام کے لیے بس، نماز نماز کے لیے، روزہ روزہ کے لیے، ذکر ذکر کے لیے، تلاوت تلاوت کے لیے. اتنے دن سے میں ذکر کر رہا ہوں کچھ حالت نہیں پیدا ہو، ذکر ذکر کے لیے یہ کوئی حالت کے لیے نہیں ہے. کام بھی ایسا جس میں کام ہی کو سمرا سمجھا جائے، اگرچہ کوئی سمرا نہ ملے. جب کام اور سمرا ایک ہی چیز ہے تو بغیر کام کیے سمرے کا حصول سے مانا، جب کام نہیں تو سمرا بھی نہیں، کیونکہ سمرا تو وہی کام تھا. چنانچہ حضرت سرمد رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرمد گلہ اختصار می باعت کر، یک کار ازیں دو کار می باعت کر، یا تن برضائے دوست می باعت داد، یا قطع نظر زیار می باعت کر. سرمد شکایت کرنا چھوڑو، دو کاموں میں سے ایک کام کر لو، یا تو اپنے دوست کی رضا کی خاطر اپنی جان کو جوکھم میں ڈال دو، یا پھر دوست کی زیارت سے اپنی نظر ہٹا لو. جان کو بھی جوکھم میں نہیں ڈالنا ہے، مجاہدہ بھی نہیں کرنا ہے، اور آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ یار کی زیارت بھی رہے، یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتے. وہ دونوں میں سے ایک کام، یہ بھی نہ کر سکوں اور وہ بھی ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. ثمرات میں ناکامی کی شکایت کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ میاں ان حکایات شکایات کے دفتر کو طے کرو، قیل و قال کی حاجت نہیں. ہم تو ایک مختصر سی بات کہتے ہیں کہ دو کاموں میں سے ایک کام کو اختیار کر لو، یا تو یہ کرو کہ جس بات میں محبوب حقیقی راضی ہو، خواہ وہ ناکامی ہی کیوں نہ ہو، اس پر راضی ہو جاؤ. یعنی کام ہی کو ثمرا سمجھو، کیونکہ یہ تسلیم و رضا جب ہی ہو سکتی ہے جبکہ عطائے حقوں کے توفیق عمل ہے ثمرا سمجھے. اگر یہ پسند نہیں اور اس سے تم خفا ہوتے ہو تو بھائی سیدھی بات یہ ہے کہ پھر اپنے لیے کوئی دوسرا خدا ڈھونڈ لو. دوسرا خدا ہے نہیں ڈھونڈنے کے واسطے، تو ایک ہی کام کرنا پڑے گا. حضرت سرمد نے خوب دو ٹوک جواب بات کہی ہے، واقعی یہ مجذوبوں والی یہ بات ٹھیک ہے. یا تن برضائے دوست مباعد داد، یا قطع نظر ضیاب مباعد کرد. غرض کام ہی کو مقصود سمجھ کر اس میں لگا رہے، کام کر کے بھی ثمرات کا انتظار نہ کرے، نہ کہ بے کام کیے ثمرات کی توقع رکھے. کام بھی نہیں کر رہے اور ثمرات نتیجے کی توقع رکھ رہے، رزلٹ کی توقع رکھ رہے ہیں. یہ تو اور خیال، یہ خیال است و محال است و جنوں، یہ خیال ہے اور یہ محال ہے اور یہ پاگل پن ہے. بہرحال کام کرنا چاہیے کہ ثمرات بھی حسب سنت اللہ کام ہی سے ملتے ہیں، لیکن کبھی خدا تعالیٰ اپنی یہ قدرت بھی دکھلا دیتے ہیں کہ بلا اسباب بھی مقصود کو پیدا کر دیتے ہیں. چنانچہ اس آیت میں بھی ایسی ہی قدرت کا بیان فرماتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے فسوف یات اللہ، یعنی تمہارے مرتد ہو جانے سے خدائی کام میں کچھ فتور اور کمی واقع نہیں ہوگی. جیسے کوئی یہ غلط قیاس کر لے کہ ساری رعایا کے باغی ہو جانے سے سلطنت کے کام تو نہیں چل سکتا، تو خدا کو اپنے اوپر قیاس نہ کرو، وہ کسی سے مجبور نہیں، ان کی ذات قادر مطلق ہے، دم میں جو چاہیں کر دیں. فسوف یات اللہ بقوم، عن قریب ایک ایسی قوم پیدا کر دیں گے جن کی شان ایسی ہوگی، اور اس کی حالت کا بیان آگے ہے، یحبہم و یحبونہ. تو اس موقع پر جس قوم کا ذکر فرمایا ہے وہ قوم ظاہر ہے کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کی ہوگی، اس واسطے کہ مقابلے کے موقع پر سنایا جا رہا ہے. صحابہ کو مقابلے کے طور پر فرمایا جا رہا ہے اگر تم مرتد ہو جاؤ گے تو میں دوسروں کو لے آؤں گا، تو مقابلے کی بات ہو گئی نا، وہ بہت ہی اعلیٰ ہوگی. تو بجائے تمہارے ان کو تیار فرما دیں گے، تو لازمی طور پر وہ قوم ایسی ہونی چاہیے جو ہر طرح کامل اور اعلیٰ درجے کی ہوگی، تاکہ مرتد ہونے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پھرنے ہٹنے سے کیا ہوا، ہماری جگہ دوسری قوم ہم سے بھی بڑھ چڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئی. تو گویا اس قوم کا اعلیٰ درجے کی صفات سے متصف ہونا خود سیاق کلام سے ثابت ہو جاتا ہے. غرض جو صفات اس مقام پر مذکور ہوں گی وہ نہایت عظیم الشان اور قابل اعتبار ہوں گی. اب ان صفات کو سنیے کہ وہ کیا ہیں. سب سے اول جو صفت بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ یحبہم و یحبونہ، یعنی خدا کو ان سے محبت ہوگی اور ان کو خدا سے محبت ہوگی. دیکھیے حضرت سب سے پہلے حق تعالیٰ نے یہی صفت بیان فرمائی کہ وہ لوگ اہل محبت ہوں گے. اس تقدیم ذکر سے صفت محبت کا سب سے زیادہ محتم بشان ہونا ثابت ہوتا ہے، سب سے اہم چیز ہے. مطلب یہ اسی سے میں نے استدلال یہ کیا تھا کہ بس دین میں محبت ہی اساس ہے، جڑ ہے، اصل ہے، بنیاد ہے. جب بات ہے تو ایسا ہے وہ آپ نے کیا کوشش کی اپنے اندر محبت پیدا کرنے کی. نمازی بھی ہو گئے، روزے دار بھی ہو گئے، حاجی بھی ہو گئے، مگر محبت جو اصل چیز ہے آخر اس کی بھی کچھ کوشش کی؟ کچھ بھی نہیں. کوشش تو کیا اور الٹا یہ کیا کہ جو محبت کرنے والے ہیں ان پر ہنستے ہیں، ان کو پاگل اور مجنون اور نہ جانے کیا کیا خطاب دے رکھے ہیں. ان کی بھی بڑی کوتاہی ہوگی اگر وہ پاگل اور مجنون کا لقب سن کر برا مانے. کچھ خبر بھی ہے کہ یہ لقب تو بہت بڑا ہے. اگر کسی کو دین کے لیے اللہ کے لیے پاگل مجنون بولا جائے تو یہ لقب تو بہت بڑا ہے. ارے یہ تو ایسا لقب ہے کہ اس کو سن کر تمہیں خدا کا شکر کرنا چاہیے نہ کہ برا ماننا, کیونکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ مخالف بھی تمہارے اعلیٰ درجے کے محب خدا و رسول ہونے کی شہادت دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ مخالف یہ لقب اسی کو دیتے ہیں جو اعلیٰ درجے کا محب ہو. اس کا راز یہ ہے کہ جو شخص اعلیٰ درجے کا محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کے افعال عقل معاش اور دنیاوی مصلحتوں کے خلاف ہونے لگتے ہیں, دنیاوی مصلحتوں کے خلاف ہوتے ہیں اس کے کام. یہی تو وجہ ہے کہ جو ایک محض عقل معاش یعنی دنیا کی عقل رکھتے ہیں ایسے شخص کو مجنون اور بے وقوف کہتے ہیں, اور یہ لقب بہت پرانا ہے. چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہے, اختار فرماتے ہیں, اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا انؤمنوا كما آمن السفهاء. دیکھیے حضرات صحابہ کو جو اعلیٰ درجے کا ایمان رکھتے تھے منافقین نے نعوذ باللہ سفہا کا لقب دے رکھا تھا, سفہا نے بے وقوف, کیونکہ وہ حضرات اپنے سب اعزاء و اقربا کو چھوڑ کر اور مال و متا کو خیر بات کہہ کر ایمان لائے تھے جو بظاہر عقل معاش کے خلاف تھا, عقل معاش زندگی گزارنے کے واسطے جو تدبیریں کی جاتی ہیں. اسی لیے منافقین کہتے تھے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے, اتنا بڑا نقصان کر کے ایمان لائے ہیں, یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ کیا ہم بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ دیکھو ان احمقوں نے حضرات صحابہ کو بھی نعوذ باللہ بے وقوف بتایا. اس زمانے میں بھی یہی حال ہے. ہمارے قصبے میں ایک شخص نو مسلم ہے, وہ پہلے امیر کبیر گھرانے کے تھے. جب وہ مسلمان ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ ظالم لوگ بھلا وہ دولت و ثروت ان کو کہاں دیتے, بیچارے ہمارے بھائی کے ہاں 10-12 روپے کے نوکر ہیں, یا تو خود صاحب جائیداد تھے یا اب نوکری کرتے ہیں اور اپنا پیٹ پالتے ہیں. مگر جس جگہ نوکر ہیں وہاں پر ہیں بہت عزت اور آرام کے ساتھ. جس جگہ کے رہنے والے ہیں وہاں ایک مرتبہ کسی کام سے ان کا جانا ہوا, وہاں ان کے عزیز و قارب سبھی ہیں مگر ان سے کیا تعلق, لہذا وہ جا کر کسی موقع پر ٹھہر گئے. ان کے عزیز و قارب ملنے آئے اور ان کی بڑی خاطر کی. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ میں لیٹا ہوا تھا اور لوگ بھی پاس بیٹھے تھے, وہ سمجھے کہ یہ سو رہا ہے لیکن میں جاگ رہا تھا. ایک بولا کہ ارے سنا ہے یہ بڑے آرام میں ہے, ایک شیخ کے یہاں کارندہ ہے, اس کی بڑی حویلی ہے, نوکر چاکر گائے بھینسیں سبھی کچھ ہے اور یہ سب پر حکومت کرتا ہے, بڑی عزت ہے بڑے مزے ہیں. دوسرا بولا کہ بھائی سب کچھ صحیح ہے مگر اس نے بہت کھوٹی بات یعنی بری بات کی کہ اپنے عزیز و قریب بیوی بچے چھوڑ دیے اور مسلمان ہو گیا. دیجیے ان کو لقب ملا تو سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی باپ بھائی جائیداد بیوی سب کو چھوڑ دینا آسان کام نہیں. ان کی پہلی بیوی مسلمان نہیں ہوئی, وہ اب بھی موجود ہے اور اب بھی کبھی کبھی جب ساس نندوں سے پریشان ہوئی ہے ان سے کہرا بھیجتی ہے کہ تم میری مدد نہیں کرتے, اب بھی اتنا بڑا ناز ہے. بہرحال انہیں بیوقوف اس بنا پر قرار دیا کہ عزیز و قریب سب کو چھوڑ دیا اور ان ایمان کے مقابلے میں کسی چیز کی پرواہ نہ کی. تو صاحب یہ شان ہوتی ہے اعلیٰ درجے کی محب کی اور یہ لقب اس کو ملتے ہیں. سب سے بڑے عاقل سید العقلاء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار نعوذ باللہ مجنون کہتے تھے. قرآن مجید میں جا بجا ان کے اقوال موجود ہیں, ام یقولون به جنہ و یقولون انہ لمجنون, اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نفی فرمائی, ما انت بنعمت ربک بمجنون, اب اللہ کے فضل سے مجنون نہیں ہے. تو یہ احتمال بھی ہے کہ اور کچھ تو نہ بن پڑتا کہ محض جل کر یہ کہہ دیتے ہوں, کوئی اور منشا نہ ہو اس قول کا, مگر ظاہر کے خلاف ہے. چنانچہ شاعر اور ساحر بھی تو کہتے تھے, تو وہ لوگ ان تینوں لقب حضور پر بولا کرتے تھے, شاعر ساحر اور مجنون. شاعر اور ساحر کا منشا ہمیں معلوم ہے, چنانچہ میں ابھی عرض کروں گا. جب دو کا منشا معلوم ہے تو ظاہر ہے کہ تیسرے لقب کا بھی منشا ضرور ہوگا. کیوں کہتے تھے؟ شاعر اور ساحر کہنے کا منشا سنیے, وہ ایسا ہے جیسے کسی نے کہا کہ معشوق منانست کے نزدیک تو زشتست. شاعر اور ساحر اس لیے کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلام مبارک میں ایسا اثر تھا کہ جب کفار سنتے تھے تو ان کے خیالات میں عظیم الشان تبدیلی ہو جاتی تھی. بس طرز بیان کی تاثیر کو شاعری اور مضمون کی تاثیر کو ساحری کہتے تھے. اس لیے کوششیں کرتے تھے کہ کسی طرح لوگ حضور کا کلام نہ سنیں, چنانچہ ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ان کا کلام مت سنو, لا تسمعوا لهذا القرآن, خبردار قرآن مت سننا, بس ان کا سننا ہی غضب ہے. والغو فیہ, اور اگر وہ پڑھنے لگے تو شور و غل مچانا, گپڑ سپڑ کرنا شروع کر دو, لعلکم تغلبون, تاکہ تم اس سے جیت جاؤ. اس طرح وہ مجبور ہو کے خاموش ہو جائیں. یہ تہذیب تھی, تہذیب والے ایسی حرکتیں کرتے ہیں. غرض وہ بہت ہی ڈرتے تھے کہ یہ تو شاعر اور ساحر ہیں, ان کا کلام سنا نہیں اور اثر ہوا نہیں, اسی واسطے شاعر اور ساحر کہتے تھے. غرض کلام کی قوت تاثیر اس کا منشا تھا. اسی طرح مجنون جو کہتے تھے تو اس کا بھی ایک منشا تھا, وہ یہ کہ حضور نے حق کے مقابلے میں ساری دنیا کی مصلحتوں کو چھوڑ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے مقابلے میں, حق کے مقابلے میں ساری دنیا کی مصلحتوں کو چھوڑ دیا. یعنی ان بیوقوفوں کے نزدیک نعوذ باللہ حضور نے یہ عقل کے خلاف بات کی. چنانچہ سب نے مل کر ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سفیر بھیجا جو حاضر ہو کر آپ کی خدمت میں منفعتیں اور مصلحتیں پیش کرے. اس نے آ کر عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگ سب آپ کو بخوشی اپنا سردار بنا لیں, کیونکہ آپ نہایت شریف النسب ہیں. آپ جس قبیلے میں پیدا ہوئے ہیں وہ حسب میں, نسب میں, سب میں بڑھ کر ہیں. آپ کو اپنا سردار بنا دینے میں ہم کو کوئی عار نہیں, مگر ہمارے بتوں کو برا نہ کہیے. اگر آپ عورتیں چاہتے ہیں تو قریش کی ساری لڑکیاں حاضر ہیں, ایک سے ایک حسین ہیں, جتنی چاہیں پسند کر لیجئے. اپنی بہنیں اور لڑکیاں آپ کے نکاح میں دینا ہمارے لیے فخر ہے, بلکہ انہیں خود آپ کی لونڈیاں بننا باعث شرف و عزت ہے. اور اگر مال کی خواہش ہے تو ہم ایک بڑا خزانہ آپ کے لیے فراہم کر دیں, بس آپ قرار و سکون سے بیٹھے رہیے اور ہمارے بتوں کو برا کہنا چھوڑ دیجئے. جب سفیر یہ سب باتیں کہہ کر خاموش کہہ چکا تو آپ نے بجائے جواب دینے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ حامیم سجدہ کا شروع کا حصہ تلاوت فرمایا. کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون. اور حالت یہ تھی کہ بالکل ساکت اور صامت تھا, جیسا کہ دیوار کا نقش ہوتا ہے, وہ آدمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا نمائندہ بن کے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے یہ آیت پر پہنچے, فَإِنَ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, اگر تم نہیں مانتے تو میں تم کو ڈراتا ہوں اسی ایسے ہی صاعقہ سے جو عاد اور ثمود کے اوپر آیا تھا. اس پر گھبرانے لگا اور کہنے لگا بس کیجئے, اب سننے کی تاب نہیں. اس قدر اثر ہوا کہ سنا نہیں گیا اور اٹھ کر بھاگا, اور بھاگ کر اپنے ساتھیوں میں پہنچا جنہوں نے اسے بھیجا تھا, یعنی ابو جہل اور دوسرے لوگ. وہ سب منتظر بیٹھے تھے. ابو جہل بڑا ذہین تھا, اس نے دور سے ہی دیکھ کر تاڑ لیا کہ یہ تو گیا, اور چہرے سے ایسا شدید تھا کہ دوری سے پہچان گیا کہ یہ تو ڈھیلے ڈھیلے گھٹنوں سے آ رہا ہے. اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے, گیا تھا اور چہرے سے اور آ رہا ہے اور چہرے سے. جب پاس پہنچا تو سب نے پوچھا, ارے یار کہہ تو صحیح کیا گزری؟ اس نے کہا, اجی کیا پوچھتے ہو, جب میں سب باتیں پیش کر چکا تو انہوں نے ایک ایسا کلام پڑھا کہ واللہ اگر میں تھوڑی دیر اور بیٹھا رہتا تو سخت اندیشہ تھا کہ کوئی بجلی میرے اوپر آ کر گرتی. کیا پوچھتے ہو, کیا کیفیت تھی اثر کی؟ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں تم کو ایک ایسی کڑک سے ڈراتا ہوں جیسا کہ عاد و ثمود پر گرائی گئی تھی, تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ بس اب بجلی گری. خدا جانے کیا کلام تھا اور کس غضب کا اس میں اثر تھا. واللہ اگر اور تھوڑی دیر بیٹھوں اور سنے تو بجلی اس کے کہ مسلمان ہو جاؤں اور کوئی صورت نہ تھی, مشکل سے اپنا پیچھے چھڑا کر آیا ہوں. تو یہ حال تھا حضور کے اثر کا. چنانچہ وہ لوگ رات دن دیکھتے تھے کہ یہ الٹ پلٹ کر دیتے ہیں. ایک جلسے میں تمام قوموں کو, قوم جمع ہے قومہ کی, بمناسبت مقابلہ لفظ جلسہ, اسی واسطے حضور نعوذ باللہ شاعر اور شاعر کہتے تھے. جب اس قوم نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری ہی مل رہی ہے وہ نہیں لیتے, اونٹ مل رہے ہیں وہ نہیں لیتے, مال مل رہا ہے وہ نہیں لیتے, حسین حسین عورتیں مل رہی ہیں وہ نہیں لیتے, تو وہ نامعقول سمجھے کہ بھلا یہ کون سی عقل کی بات ہے. جب دنیا کی ساری نعمتیں مل رہی ہیں تو پھر خامخواہ انکار کیوں ہے؟ عقل کی بات تو یہ ہے کہ میاں جب چندہ اور روپیے مل رہے ہوں تو لے لو, کام آئیں گے. انہوں احمقوں نے اپنے اوپر قیاس کیا حضور کو. ایک مقام پر میری ایک انگریز تھے جو کہ ایجنٹ تھا, اس کی خواہش پر ملاقات ہوئی. دوران گفتگو میں اس نے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے قرآن شریف کی تفسیر لکھی ہے. میں نے کہا ہاں لکھی ہے. تو آپ کہتے ہیں آپ کو کتنا روپیہ ملا؟ میں نے دل میں کہا کہ واہ, بس یہ ہے آپ کا مبلغ پرواز, آپ کی پہنچ یہاں تک ہے اور مطمئن نظر. جب میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ملا تو بڑے تعجب سے پوچھا کہ آپ نے اتنی بڑی کتاب لکھی اور کچھ بھی نہیں ملا تو پھر فائدہ کیا ہوا, اتنی محنت ہی پھر کیوں کی؟ اس کے نزدیک جسے روپیہ نہ ملے وہ کوئی دین کا کام ہی نہ کرے. خیر میں نے اسی کے مذاق کے موافق اسے سمجھایا. میں نے کہا اس سے مجھے دو فائدے ہوئے, ایک تو یہ کہ علاوہ اس زندگی کے ہم مسلمانوں کے اعتقاد کے موافق ایک دوسری بھی زندگی ہے جسے ہم لوگ آخرت کہتے ہیں, وہاں ایسے کاموں کا عوض ملنے کی ہمیں توقع ہے. دوسرا فائدہ دنیا کا بھی ہے، وہ یہ کہ میں نے جو یہ تفسیر لکھی ہے اپنے بھائی مسلمانوں کے فائدے کے لیے لکھی ہے، اور یہ قومی خدمت ہے. جب میں اس تفسیر کو اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ میری قوم کو اس سے نفع ہوا ہے. چنانچہ یہ تقریر اس کے مزاج کے موافق تھی. اس کو سن کر اس کی نظر میں میری بڑی وقعت ہوئی. جو دو روپیے پیسے اور جاہ کو مخصوص سمجھے گا وہ ضرور ایسے شخص کو کہے گا کہ بڑا بیوقوف ہے کہ اس نے محض دین کے لیے اپنا جاہ مال سب برباد کر دیا. ہمارا ایک دوست نے ناجائز ہونے کی بنا پر ڈپٹی کلکٹریٹ چھوڑ دی ہے، وہ خواجہ صاحب. اب سب لوگ انہیں لتاڑتے ہیں کہ عقل ماری گئی. ہم یہ کہتے ہیں کہ تمہاری عقل ماری گئی جو اس کو خلاف عقل کہتے ہیں. اوست کے دیوانہ، اوست دیوانہ کے دیوانہ نشب. جو لوگ جاہ کو اور مال ہی کو مخصوص سمجھتے ہیں اور جنہوں نے فقط دنیا ہی کو اپنا قبلہ توجہ بنا رکھا ہے وہ ہم پر ہنستے ہیں. لیکن اگر وہ ہم پر ہنستے ہیں تو ہم ان پر ہنستے ہیں. فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ. نوح علیہ السلام نے جب حسب ارشاد خداوندی کشتی بنائی تو ان کی قوم ان پر ہنستی تھی. کوئی پوچھتا کہ یہ کشتی کیوں بنائی جا رہی ہے، آپ فرماتے ایک بڑا سخت طوفان آنے والا ہے، اس وقت کام آئے گی. لوگ سن کر کہتے کہ قحط تو پڑا ہوا ہے اور آپ کو طوفان کی سوچ رہی ہے. لوگ ان پر ہنستے کہ بس نبوت ختم ہوئی اور اب نجاری شروع کر دی آپ نے. اب نبوت کا کام کرتے تھے وہ چھوڑ دیے اور یہ کارپنٹری شروع کر دی. نوح علیہ السلام نہایت متانت سے فرماتے کہ اِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے ایسے ہی جیسے تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو. فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ. اس وقت تم ہم پر ہنستے ہو، ہم اس وقت تم پر ہنسیں گے، دونوں برابر. کل فرق معلوم ہوگا کہ کس پر عذاب آتا ہے اور کون ذلیل ہوتا ہے. تو لوگ احمق ہوئے ہیں جو ایسوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں. ایک بزرگ تھے حافظ محمد ضامن رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی، قصبہ رامپور کے ایک رئیس کے بیٹے ان کے مرید ہو گئے، یعنی حضرت حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دونوں بزرگوں کی خدمت میں آنے جانے لگے. ان کے فہد صحبت سے ان کی حالت بدل گئی، دنیا کی طرف سے بے رغبتی اور آخرت کی جانب رغبت پیدا ہو گئی. ان کے باپ کے پاس ایک دفعہ کچھ گنوار آیا، کہنے لگے کہ تمہارے بیٹے کا بڑا افسوس ہے، فقیر ہو گیا. وہ بولے خیر بھائی. ایک گنوار کیا کہتا ہے، اجی بری صحبت ایسی ہی ہوتی ہے. حکیم ضیاء الدین صاحب کے بارے میں نواب صاحب کے سنگے بیٹے تھے، بری صحبت حافظ ضامن شہید کی، اجی بری صحبت ایسی ہی ہوتی ہے، جب ہی تو بڑے بوڑھے بری صحبت سے منع کریں. دیکھو مکڑ گیا، فقیر ہو گیا. تو گو بے وقوف نے دینداروں کی صحبت کو بری صحبت سمجھا، استغفر اللہ. انہیں حضرت حافظ صاحب کا ایک اور واقعہ ہے. کوئی نوجوان شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا، اس کی حالت بدلنے لگی. ایک بار اس کا باپ حاضر ہو کر نہایت بے باکی سے کہنے لگا کہ جب سے میرا بیٹا آپ کے پاس آنے لگا ہے بگڑ گیا ہے. حضرت بڑے جلالی تھے، فرمایا اپنے بیٹے کو ہمارے پاس نہ آنے دو، روک دو، ہمارے پاس جو آئے گا ہم تو اسے بگاڑیں گے. جس کو لاکھ مرتبہ غرض ہو اور بگڑنا چاہے وہ ہمارے پاس آئے، ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے. ہمیں بھی تو کسی نے بگاڑا ہے، ہم نے تو اپنے پیر سے بگاڑنا ہی سیکھا ہے. اجی جو بگڑنے سے ڈرے وہ ہمارے پاس آوے ہی کیوں، ایسے کے پاس جائے جسے سنوار نہ آتا ہو، ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے. اللہ اکبر. ایک شخص کی جیب میں کوڑیاں تھیں، اس نے ان کو نکال کر پھینک دیا، ان کی جگہ اشرفیاں بھر لی، تو وہ کیا بیوقوف ہے؟ تو وہ ہرگز بیوقوف نہیں. البتہ جو لوگ اشرفیوں کی قیمت سے واقف نہیں وہ کوڑیاں پھینکنے وقت اسے ضرور برا بھلا کہیں گے، لو جی بھری ہوئی جیب ہی خالی کر دی. ارے تمہیں کیا خبر اس نے کوڑیوں سے جیب خالی کر دی، اشرفیوں سے بھر لی ہے. اگر ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپیہ موجود ہے، اس سے کوئی کیمیا سکھانے والا کہے کہ مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دو میں کیمیا بنانا سکھا دوں گا. کیمیا ایک چیز ہوتی ہے، ایک دوائی بنائی جاتی ہے جس سے تانبے کو سونا بنا دیا جاتا ہے. ایک لاکھ روپیہ دے دو میں کیمیا بنانا سکھا دوں گا. وہ وعدہ کرنے والا نہایت معتبر ہو تو وہ فوراً لاکھ روپیہ دے دے گا. پھر اس نے ایک لاکھ روپیہ لے کر کیمیا سکھلا دی تو وہ سیکھنے والا اس قدر خوش ہے کہ پھولے نہیں سماتا. اسے اس کا مطلق افسوس نہیں کہ میں نے ایک لاکھ روپیہ کیوں دیا، بلکہ بس زبان حال کہتا ہے کہ جمادے چند دادم جان خریدم بحمد اللہ عجب ارزاں خریدم. تھوڑے سے ٹکڑے دے کر میں نے جان خرید لی، عجیب سستا میں نے خریدا ہے. مگر اس کا پڑوسی جو کیمیا کا قائل ہے اور اس فن کو جانتا نہیں وہ اسے بیوقوف بناتا ہے کہ میاں تم بھی بڑے احمق ہو، 1,00,000 روپیہ یوں ہی دے دیا، اتنی بڑی رقم فضول ہی ضائع کر دی. جب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے یہ رقم ضائع نہیں کی بلکہ اس کے بدلے کیمیا بنانا سیکھ لیا ہے، تو کہتا ہے جاؤ میاں بیٹھو بھی، بے وقوف ہوئے ہو، کہیں کیسی کیمیا، 1,00,000 روپیہ دے دیا ایک وہمی اور فضول سی چیز کیمیا کے لیے. یہ حضرت صرف 1,00,000 روپیے کو رو رہے ہیں مگر وہ ایک ہی دن میں 1,00,000 بنا لے گا، بلکہ جسے کیمیا بنانا آتا ہے وہ اس کا اس قدر غنی ہو جاتا ہے کہ اسے بنانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. وہ ہر وقت مطمئن ہے کہ جب چاہوں گا جتنا چاہوں گا 1,00,000-2,00,000 کا بنا لوں گا. تمہیں کیا خبر کہ جس نے مال اور جاہ کو چھوڑا اسے کیا کیمیا مل گئی، یعنی فقیری کی دولت، معرفت کی دولت. یہ ہے وہ کیمیا اور وہ دولت جو حاصل ہوتی ہے اور جس کے حصول کے بعد جوش میں آ کر یہ کہتا ہے کہ دوش وقت سحر از غصہ نجاتم دادن، دانت را ظلمت شب آب حیاتم دادن. دوسروں کو کیا خبر اس دولت کی، اندھے مادرزاد کو کیا خبر کہ نظر کسے کہتے ہیں اور روشنی کیسی ہوتی ہے، اور عنین کیا جانے کہ نکاح میں کیا مزہ ہے، اور منکوہ کیسی قابل قدر چیز ہے. اسی طرح جن کی باطنی آنکھیں پٹ ہیں اور وہ باطنی دولت کی حقیقت کیا سمجھے، وہ تو ظاہری جاہ اور مال چھوڑنے والوں کو بے وقوفی بنائیں گے. صاحب روپیہ پیسہ ملتا تھا نہیں لیا، سرداری مل رہی تھی نہیں قبول کی. اب دیکھیے کس کی حالت ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی. تو اعلیٰ درجے کی حالت یہ ہے کہ عقلاء زمانہ بے وقوف کہا کریں اور دیوانہ سمجھا کریں. یہی کہہ رہے تھے نا کہ لوگ آپ کو بے وقوف بولیں گے، اور اگر کسی نے مجنون اور دیوانہ اور بے وقوف کہا تو یہ تو بہت تعریف کی بات ہے، یہ تو بڑے فخر کی بات ہے. ایسی دیوانگی تو مطلوب ہے. یہ دیوانگی تو وہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اوست دیوانہ کے دیوانہ نشد، مر اسش را دیدو در خانہ شد، ماں اگر قلعہ شگر دیوانہ اے مست آ ساقی و آ پیمانہ اے. اور حافظ شیرازی فرماتے ہیں، اب حضرت تو چونکہ فارسی کے وہ تھے، اب فارسی پہ فارسی، فارسی پہ فارسی چل رہی ہے. اے دل آبہ کے خراب از میں گلگوں باشی، بے زر و گنج بسد حشمت قابو باشی، در رہے منزل لیلا کے خطر ہاست بجا، شرط اول قدم آنست کے مجنوں باشی. بلکہ اگر جنون کم ہو جائے تو غم ہوتا ہے، اور پھر عود آتا ہے تو عود کراتا واپس آ جاتا ہے وہ جنون، تو پھر آدمی خوش ہو کر کہتا ہے بعض دیوانہ شدم من اے طبیب، بعض سودائی شدم من اے حبیب، بعض آمد آب من در زوئے من، بعض آمد یار من در کوئے من. خوش ہوتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں کہ دیوانگی پھر آ گئی، اور عقل کو یوں خطاب کرتے ہیں، آزمودم عقل دور اندیش را، بعد ازی دیوانہ سازم خیش را. عقل دور اندیش کو میں نے آزمان لیا اور پھر اس کو چھوڑ کر میں دیوانہ بن گیا، دیوانے سے مراد اللہ کا دیوانہ. اور مولانا فرماتے ہیں، مولانا جب بولتے ہیں تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں، اور مولانا فرماتے ہیں فہم و خاطر تیز کردن نیسرا، جو شکستہ می نگیرت فضل شاہ. اپنی عقل کو اور اپنی سمجھ کو تیز کر دینے کا یہ راستہ نہیں ہوتا، یہ تو اپنے آپ کو توڑ دینے اور فنا کر دینے کا راستہ ہوتا ہے جب جا کے شاہ کا فضل ملتا ہے. تو یہ حالت ہوتی ہے. تو حالت مطلوب کیا ہوئی، یہ ہوئی کہ طلب میں، اللہ کی طلب میں ایسی حالت ہو جائے کہ لوگ دیوانہ سمجھنے لگے. حدیث میں بھی تو آتا ہے، حسن حسین میں ہے، اذکر اللہ حتی یقولو انہ لمجنون، اللہ کی اتنی یاد کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہنے لگے. اور واقعی ایسی حالت ہو جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، وہ خط بنوا رہے تھے، خط بنانا اصلاح کرنے کو کہتے ہیں، بال بنوانے کو، مگر زبان سے ذکر اللہ جاری تھا. نائی نے عرض کیا کہ حضرت تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں ورنہ ہونٹ کٹ جائے گا، لب بنا رہے تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر ہونٹ کٹ جائے گا تو کیا ڈر ہے، پھر جڑ جائے گا، لیکن اگر اللہ کی یاد کو میں نے ختم کر دیا تو جو سانس غفلت میں گزرے گی اس کا کوئی تدارک نہیں. بس اپنا کام کرو تم، میں اپنا کام کروں گا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹنے دو، وہ چاہے سارے ہی کٹ جائیں، میں ذکر کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. ہائے، مولانا نے بھی ایک ایسی حکایت لکھی ہے، زاہد را گفت یار درعمل، کم گری نہ چشم را نہ ید خلل. ایک زاہد تھے جو رویا بہت کرتے تھے، ان کے ایک رفیق طریق نے کہا کہ کم رویا کرو ورنہ آنکھیں خراب ہو جائیں گی. گفت زاہد از دو بیرون نیست حال، چشم بینت یا نبینن آجمال. زاہد نے کہا کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو یہ آنکھیں وہ جمال دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی، اگر روتے روتے دو حال سے خالی نہیں، یہ جمال اللہ کے جمال کو دیکھیں گی یا نہیں دیکھیں گی، اگر ان آنکھوں میں سے میں نے جمال حق دیکھ لیا تو پھر ان آنکھوں کے نہ رہنے کا کیا غم، یہ دو آنکھیں کیا ایسی لاکھ آنکھیں بھی ہوں تو اس جمال پر نثار ہیں، اور اگر اس جمال کو انہوں نے نہ دیکھا تو ایسی کمبخت آنکھوں کا پھوٹ جانا ہی بہتر ہے، وہ آنکھ ہی کیا جس کو وہ جمال نہ دکھائی دے، اور وہ کان ہی کیا جسے وہ خطاب نہ سنائی دے، ایسی آنکھ اور ایسے کان کو میں کیا کروں گا؟ حضرت یہ لوگ آنکھ کو کان کو جان کو مال کو سب کو محبت حق میں فنا کر دیتے ہیں، ان کی یہ حالت ہوتی ہے کہ ہو فنا ذات میں کہ تو نہ رہے تیری ہستی کی رنگ و بو نہ رہے، جتنا تعلق ذات حق سے بڑھتا جاتا ہے وہ سب کو فنا کرتے جاتے ہیں، تو ایسوں کو لوگ بیوقوف تو بنائیں گے بنا ہی لیں گے، کہیں گے اچھے متقی ہوئے ہونٹی کٹا بیٹھے، اور کرو اللہ اللہ، کوئی ان سے کہے کہ میاں تمہیں کیا ہوا ہونٹ کٹے تو ان کے کٹے تم سے تو شکایت نہیں، ایک بزرگ صرف ستو ہی گھول کر پی لیتے تھے، کھانے میں دیر لگتی ہے حرج بہت ہوتا ہے، ستو گھولا اور جلدی سے ایک گھونٹ پی لیا پھر اللہ کی یاد میں لگ گئے، ان کی غذا تو بس یہ ہے، ایسے شخص کو ظاہر ہے کہ لوگ بیوقوف بھی کہیں گے کہ چونکہ ہر وقت توجہ حق کی طرف رہتی ہے، ایک استغراق کا سا عالم تاری رہتا ہے، اور جب توجہ ہی کسی اور طرف نہیں تو بہت سی باتوں میں بھول جاتے ہیں، محبوب حقیقی کے سوا اور کچھ نہیں یاد رہتا، گم گشتہ حیرت کوئی مجھ سا بھی نہیں ہے، میں خود ہوں کہیں دل ہے کہیں ہوش کہیں ہے، ہمیشہ رہتا ہوں ایک بے خودی کے عالم میں، جہاں نہ میرے لیے ہے نہ میں جہاں کے لیے، تو ایسے شخص کو اہل دنیا پاگل نہ کہیں گے تو اور کیا کہیں گے، میں نے اپنے استاد علیہ الرحمہ سے خود سنا ہے، مولانا بڑے زبردست عالم ہونے کے علاوہ بڑے درویش اور صاحب باطن شیخ تھے، فرماتے تھے کہ میں نے ایک مرتبہ خط لکھ کر آخر میں دستخط کرنی چاہیے تو اپنا ہی نام بھول گیا، بہت یاد کیا مگر یاد ہی نہ آیا، اللہ اکبر، کیا ٹھکانا ہے استغراق کا کہ اپنا ہی نام یاد نہ رہا، ایسا حیرتناک واقعہ ہے کہ اگر میں نے خود حضرت سے نہ سنا ہوتا تو باور آنا مشکل تھا، یقین آنا مشکل تھا، حضرت صحابہ میں بھی اس رنگ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن آپ کے صاحبزادی صحابہ بھی ساتھ جا رہی تھی، لوگوں نے پوچھا کہ یہ لڑکی آپ کی ہے، تو آپ بہت غور سے اسے دیکھ کر فرماتے ہیں کہ گھر والے کہتے تو تھے کہ یہ میری لڑکی ہے، یعنی یہ بھی یاد نہیں رہا کہ یہ میری لڑکی ہے، گھر والوں کے قول سے استدلال کیا، میں نے حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی، ان کا بھی یہی رنگ تھا، ایک بار مولانا کے پوتے کی شادی کا ہنگامہ تھا، مجمع کو دیکھ کر پوچھا ارے بھائی یہ لوگ کیوں جمع ہیں، عرض کر دیا گیا کہ پوتے صاحب کا نکاح ہے، فرمانے لگے ہاں میاں ہاں ابھی تو تم نے کہا تھا کہ نکاح ہے، ہم بھول ہی گئے، تمہارا کیا قصور ہے، ہماری یاد خراب ہے، یاد ہی نہیں رہتا، پھر تھوڑی دیر بعد وہی سوال کہ میاں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ کس لیے جمع ہوئے، پھر کہہ دیا گیا کہ حضرت نکاح ہے، فرمایا ارے بھائی ہم تو بھول ہی جاتے ہیں کیا کریں، اب ہم پوچھیں بھی تو مت بتانا، کوئی کہاں تک بتائے گا، اجی ہوگا ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، یہ بول رہے پھر اجی ہوگا ہمیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، حضرت شیخ عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس قدر استغراق تھا اللہ کی یاد میں دھیان میں کہ ہمیشہ تو نماز جماعت سے جامع مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن راستہ عمر بھر بھی یاد نہ ہوا، مسجد کا راستہ معلوم نہیں تھا، یہ کیفیت تھی استغراق کی، حضرت کے خادم تھے بختیار، وہ آگے آگے چلتے اور حق حق کہتے جاتے تھے، بس اس آواز پر چلتے جاتے اور مسجد تک پہنچ جاتے، کیا ٹھکانہ ہے استغراق کا کہ 30 برس تک ایک ہی مسجد میں نماز پڑھی مگر راستہ یاد نہ ہوا، اس قدر تو استغراق تھا مگر اتباع سنت کا یہ حال تھا کہ کسی ادنا سنت کو بھی کبھی ترک نہیں فرمایا، اور 30 برس تک نماز جماعت جامع مسجد میں ادا کی لیکن پھر بھی راستہ یاد نہ ہوا، وجہ یہ ہے کہ ایک دل میں دو چیزیں نہیں سما سکتی، اہل اللہ کے دل میں ایک ایسی چیز بس گئی ہے کہ کسی دوسری چیز کی اس میں گنجائش نہیں، حضرت ایسوں کو عقلا مجنون نہ کہیں تو کیا کہیں، جنہیں نہ راستہ یاد نہ اولاد یاد نہ خادم یاد، عقلا تو ایسوں کے بارے میں یہی کہیں گے کہ معلوم ہوتا ہے کہ دماغ میں خلل ہے، ارے نادانو تمہارے دماغ میں خلل ہے، جو چیز ان کے اندر ہے اگر تمہارے اندر ہو تو کلیجہ پھٹ جائے گا، درد یہ ایک اور کو ملتا تو وہ مر ہی جاتا، کر کے نالے بھی مجھے ناز شکیبائی ہے۔ یہ ان کے دماغ ہی کی تو صحت و قوت ہے اور اس قدر برداشت ہے۔ چنانچہ حضرت مخدوم عبدالحق ردولوی رحمۃ اللہ علیہ باوجود اس قدر مغلوب الحال ہونے کے فرماتے ہیں، منصور بچہ بود کہ از یک قطرہ بفریاد آمد، اینجا مردانن کے دریا فرو برند و آروغ نہ زنن۔ ان کے قول کا مطلب یہ ہے کہ منصور بچہ تھا کہ ایک قطرہ پیا تو انلحق کہنے لگا، اور ہم نے دریا کے دریا پی لیے ہیں اور ابھی تک ڈکار بھی نہیں لی۔ ہم کو تو نقل کرنے میں بھی جھجک ہوتی ہے، لیکن ان کو حق حاصل تھا۔ منصور بچہ تھا کہ ایک قطرے میں شور مچانے لگا، یہاں مرد ہیں کہ سمندر کے سمندر چڑھا جائیں اور ڈکار بھی نہ لیں۔ کر چکے رندی بسب اے مجذوب تم، ایک چلو میں ایک چلو میں یہ حالت ہو گئی۔ تو معلوم ہوا کہ ان کے اندر ایک ایسی چیز تھی جس کو منصور بھی ضبط نہ کر سکے۔ جب منصور سے وہ چیز برداشت نہ ہو سکی تو اوروں سے کیا ہو سکتی؟ ایسی چیز جس کے اندر ہو، کیا اسے جامع مسجد کا راستہ یاد ہو سکتا ہے؟ مگر اس کے ساتھ استقامت ایسی تھی کہ نماز تو نماز جماعت بھی نہ چھوٹی۔ یہ تھا اتباع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس اتباع ہی کی برکت سے اس درجے تک پہنچے اور یہ رتبہ پایا۔ اور اتباع میں ایسی برکت ہونے کا ایک راز ہے جس کے متعلق پہلے ایک حکایت سن لیجیے۔ قنوج میں ایک وکیل صاحب ہیں، شیخ محمد عالم۔ وہ خود مجھ سے اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ ایک مرتبہ کسی اور بستی میں جا رہا تھا، راستے میں ایک مکان کی دہلیز میں سے ایک بڑی بی کی آواز آئی۔ انہوں نے مجھ کو بلا کر بڑی محبت سے میرے سر پر اور میری کمر پر ہاتھ پھیرا اور پیار کیا، اور بٹھلا کر میرے لیے حلوہ تیار کیا اور کہا کہ اگر کبھی تمہارا آنا ہوا کرے تو میرے پاس ہو جایا کرو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس بڑھیا سے میری نہ جان نہ پہچان یہ کیوں اسی محبت سے پیش آ رہی ہے۔ آخر میں نے پوچھا کہ بڑی بی، تم میری کیوں اتنی خاطر کر رہی ہو؟ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ تمہاری شکل کا ایک میرا بیٹا ہے، وہ بہت دن سے پردیش میں ہے، اس کی ایسی ہی شکل ہے جیسی تمہاری، تمہیں دیکھ کر مجھے وہ یاد آ گیا، اس کی سی شکل ہونے کی وجہ سے مجھے تم سے محبت ہو گئی، تم میرے بیٹے کی شکل پر ہو اس لیے تم پر پیار آ گیا۔ یہ ایک مثال ہے۔ اسی طرح آپ تعالیٰ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو شخص آپ کی حیات بناتا ہے اس پر خدا تعالیٰ کو پیار آتا ہے۔ یہ میرے محبوب کا ہم شکل ہے، یہ راز ہے حضور کی اتباع میں خاص برکت کا، اور یہ ایسا طریق ہے وصول کا جو سب سے نزدیک ہے۔ جو اس کو اختیار کرے گا وہ بہت جلد پہنچے گا اور بہت جلد کامیاب ہوگا۔ خلاف پیغمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نخاہد رسید، مپندار سادی کے راہ صفا، تمارف تو جس در پہ مصطفیٰ۔ بدون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ خود ارشاد حق ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ کہہ دیجئے یا رسول اللہ کہ اگر تم کو خدا سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو، خدا کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ ظاہری نسخ کلام کا یہ مقتضا تھا کہ یوں فرماتے کہ تم کو خدا سے محبت ہو جائے گی، مگر یوں نہیں فرمایا، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تم کو اللہ سے محبت ہو جائے گی، یہ بولتے نا بھائی، یوں نہیں فرمایا، بلکہ یہ فرمایا کہ تم کو خدا، یہ نہیں فرمایا۔ تو گویا اس طرح اشارہ ہے کہ تم تو کیا خدا سے محبت کرتے ہیں، تمہارا تو منہ کیا ہے، ہاں خدا ہی کو تم سے محبت ہو جائے گی اگر رسول کا اتباع کرو گے۔ اللہ اکبر۔ ہم اگر چاہتے اور کوشش کرتے کہ ہم سے خدا کو محبت ہو جائے تو قیامت تک بھی یہ دولت نصیب نہ ہو پاتی، کیونکہ کہاں ممکن کہاں واجب، چنسبت خاک رابع عالم پاک۔ لیکن اتنا بڑا رتبہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع سے حاصل ہو جاتا ہے۔ تو صاحبو، بڑی چیز یہ ہے، یعنی حضور کا اتباع۔ حضرت شیخ عبدالحق ردولوی کو بھی اتنا بڑا رتبہ حضوری کے اتباع سے حاصل ہوا تھا، چنانچہ آپ سے کبھی کوئی سنت ترک نہ ہوتی تھی، مگر استغراق اتنا رہتا تھا کہ 30 برس تک جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے رہے لیکن راستہ یاد نہ ہوا۔ ایک دن ردولوی رحمتہ اللہ علیہ باہر بہت دور ایک ندی کے کنارے جا رہے تھے، یہ جگہ بہت پسند آئی، فرمایا کہ یہ تو بڑے لطف کی جگہ ہے، اب یہیں رہا کریں گے۔ بختیار خادم تھے عاشق، عرض کیا بہت بہتر، اور دونوں وہیں رہنے لگے۔ بہت زمانے کے بعد ایک دن کچھ افاقہ ہوا تو دفاتن دریا پر نظر پڑی۔ خادم سے فرمایا کہ ارے میاں، ردولی میں تو پہلے کوئی دریا نہیں تھا، اب یہاں دریا بھی بہنے لگے، سیر و تفریح کی جگہ ہو گئی. خادم نے عرض کیا کہ حضرت یہ ردولی کہاں ہے؟ یہ تو فلاں مقام کا دریا ہے، ردولی سے آئے ہوئے تو حضور کو بہت دن ہو گئے. تب فرمایا کہ ارے بھائی یہ ردولی نہیں ہے تو چلو اپنے گھر سے بے گھر نہیں ہوا کرتے دیجئے. یہ بھی خبر نہیں ہے کہ یہ ردولی ہے یا اور کوئی اور مقام. ایسے شخص کو عقلاء زمانہ لیکن جوہلاء آخرت، زمانے کے عقلاء لیکن آخرت کے جوہلاء، کیا پاگل نہ کہیں گے؟ مگر مقبول ہے یہ لقب اور مطلوب ہے یہ حالت، اس واسطے کہ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا گیا، جیسا میں بیان کر چکا ہوں، اور اولیاء اللہ کو بھی یہی کہا گیا ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کفار اہل ایمان کو ذلیل سمجھ کر ان پر ہنستے ہیں اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں. لیکن ایمان والوں کو اس سے دلگیر نہ ہونا چاہیے، ہنسنے والے یہاں ایمان والوں پر ہنس لیں اور اپنے آپ کو ان سے بڑا ہوا سمجھیں، لیکن قیامت کے روز اہل تقویٰ ان سے بڑے ہوئے رہیں گے اور یہ گھٹے ہوئے ہوں گے. سوا دس کو ہے نوان بقول خواجہ عزیز حسن مجذوب کے، ملا اور مستر دونوں کا ایک مکالمہ ہے، مناظرہ ہے اشعار میں، اس کا ایک مصرع نقل کر رہے ہیں. وہاں اپنی حقیقت تجھ کو دکھلا دوں گا اے مستر، یہاں رکھتی ہے میری کامرانی شکل خرمانی. ظاہر میری کامیابی بظاہر محرومی کی شکل رکھتی ہے یہاں پر، لیکن وہاں جا کر میں تجھے اپنی کامیابی دکھلا دوں گا. مطلب میرا یہ ہے کہ شریعت کا اتباع کرنے والے دنیاوی مصلحتوں کو پیش نظر کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ مصالح دینیہ اور دنیاویہ دونوں کو جمع رکھیں؟ یعنی اس معنی کر کے دنیا بھی خوب کماؤ کھاؤ اور دین کے بھی بھلے بنے رہو، ادھر مخلوق کو بھی راضی رکھو ادھر خدا کو بھی. اگر خدا کو معبود اور مقصود سمجھتے ہو تو مخلوق کو راضی یا ناراضی کرنے سے قطع نظر کر لو. قصدن تو کسی سے لڑو پھرو نہیں، لیکن اس کی بھی کوشش نہ کرو کہ مخلوق ہم سے راضی ہی رہے، بس اس شان کا ہونا چاہیے مسلمان. لیکن یہ ضروری بات ہے کہ یہ شان جب بھی پیدا ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اتباع کیا جائے. اگرچہ یہ بھی ضروری ہے کہ اس حالت میں لوگ ملامت کریں گے تو مگر تمہارا یہ مذہب ہونا چاہیے نسازت عشق را کنج سلامت، خوشا رسوائی کوئے ملامت. اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں ایک راز وہ ہے جس میں ملامت ہو جاتی ہے اس میں آدمی پکا ہو جاتا ہے. مثلاً کسی نے داڑھی رکھ لی تو داڑھی مڈانے والے اس پر ہنسیں گے، آئے مولانا صاحب، آئیے قبلہ، یہ ضرور ہوگا اور یہ ناگوار بھی ہوگا. لیکن اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر کبھی جی بھی چاہے گا منڈانے کو تب بھی غصے میں آ کر نہ منڈائے گا، اور ان کی ضد میں داڑھی رکھنے کا اور بھی پکا ارادہ کرے گا. تو یہ نفع بھی ملامت، یہ نفع ہے ملامت میں. غرض حضور کے اتباع میں ملامت کی ہرگز پرواہ نہ کرنی چاہیے. اگر لوگ تم پر ہنسیں یا تان کریں تو دلگیر ہونے کی کیا وجہ ہے؟ سبحان اللہ میاں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. یہ تو وہ رتبہ ہے جو حضرت صحابہ کو حق تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اس وقت بھی اہل ایمان پر یوں ہی لوگ ہنسا کرتے تھے، جب حضور کا اتباع کرو گے لوگ ہنسیں گے، لیکن اس کی کچھ پرواہ نہ کرو. اب فرض کرو تم نے کوئی شادی کی بلا رسم، تو لوگ تانے دینا شروع کریں گے اور سینکڑوں لتاڑ پڑنی شروع ہوں گی کہ یہ بڑے متقی نکلے ہیں، بابا دادا سے بھی بڑھ گئے، بابا دادا سے جو رسمیں چلی آ رہی تھی سب ناجائز قرار دیں، ایسے کنجوس نے کہ برادری کا کھانا بھی اڑا دیا. سب تان تشنی سن کر بھی تم خوش رہو اور کچھ پرواہ مت کرو، عشق میں بھلا رسوائیوں سے بھی کوئی سلامت رہا ہے. لہذا تم کو خوش ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے. اور سنو، اگر لباس شرع کے موافق پہنو گے تو جنٹلمین لوگ ہنسیں گے، یہ کیا دقیانوسی لباس پہنا ہے، اول جلول کتے کی جھول، چہرہ دیکھو تو وحشت برستی ہے، ارے عاشقوں کے چہرے پر تو وحشت ہی زیب دیتی ہے. مانگ پٹی تو زنانوں کا شعار ہے، مطلب وہ عاشق نہیں جو کوٹ بوٹ سے درست ہو. خدا کی قسم جن کے دلوں میں محبت گھس گئی ہے انہیں اپنے سر اور پاؤں کی بھی خبر نہیں، کوٹ بوٹ تو کیا پہنتے. اگر ان کے پاس پھٹی جوتی اور پھٹا لباس بھی ہوگا تو انہیں آر نہ ہوگی. اور اب تو یہ حالت ہے کہ بھلا مرد تو مرد عورتوں نے باریک کپڑے پہننے شروع کر دیے. اگر کوئی اچھے کپڑے شریعت کے موافق پہنے تو کہتی ہیں کہ یہ کیا کنجرنوں اور قصائیوں کے سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اس قدر چست اور منڈا ہوا لباس پہنتی ہیں کہ بدن کی ساخت اور ساری حیاتی ظاہر ہونے لگتی ہے. اگر اتفاق سے کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے تو کس قدر بے غیرتی ہے. اور پائنچے ایسے چست کی پنڈلی میں چٹکی لیں تو کھال بلکہ گوشت کی بوٹی تک اکھڑائے، پھر اوپر سے کھڑے جوتے حالانکہ حرام ہے. عورتوں کے لیے مردوں سے حرام ہے عورتوں کے لیے مردوں سے مشابہت. حدیث میں لعنت آئی ہے ایسی عورتوں پر مردوں جو مردوں سے مشابہت کریں. اور اس قدر چست پینچے کے بازار والی فاسق فاجر عورتوں کا شعار ہے. اور مشابہت فساق فجار کی ناجائز ہے, اس کا منشا فقط تفاخر ہے. مقصود یہ ہے کہ ذرا آن بان رہیں اور خوبصورت معلوم ہو, اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہ کیسے باولوں کے سے ڈھیلے پینچے ہیں. تو اب عورتیں بھی اس طرح سے تان کرنے لگی ہیں. غرض عورتوں نے بھی اب آپس میں مردوں کا سا تفاخر کرنا شروع کر دیا ہے. مینکی کو بھی زکام ہو گیا ہے, مردوں کو تو یہ مرض تھا ہی عورتوں کو بھی ہوا. اور مردوں کا تفاخر تو خیر چل بھی سکتا ہے کیونکہ ایک کو دوسرے کی اندرونی حالت معلوم نہیں, جیسا چاہو اپنے کو ظاہر کر سکتے ہو. مگر عورتوں میں گھروں میں آنے جانے والیاں ایک کو دوسرے کی گھر کی پوری خبر ہوتی ہے. یہ کیونکہ ایک دوسرے سے اپنے کیونکہ یہ ایک دوسرے سے کیوں کر اپنا اصلی حال چھپا سکتی ہیں. اس لیے مرد اگر فخر کرتے ہیں تو ان کی اتنی بیوقوفی نہیں, کیونکہ ایک کو دوسرے کا حال معلوم نہیں کہ گھر میں چوہے قلا بازی کھا رہے ہیں, قلعی نہیں کھلتی. بس ایک جوڑا انگریزی بنا لیا اور ہر موقع پر اچھے خاصے جنٹل مین بن گئے. جو غریب ہیں انہوں نے بس ایک اچکن بڑھیا سی بنوا لی, اچکن شیروانی کو کہتے ہیں, اور ہر موقع پر وہی اچکن ڈانٹ لی, نواب کے بچے بن گئے. حالانکہ گھر میں خاک بھی نہیں. بعض لوگ انگریزی کا ایک حرف بھی نہیں جانتے لیکن جنٹل مین کا سارا رنگ روغن بناتے ہیں. روغن پر ایک حکایت یاد آئی. کوئی ایک شخص تھے شیخ عباس, ظاہری وضع تو نہایت امیرانہ اور گھر میں کھانے تک کو نہیں. روز گھر سے آ کر اپنے دوستوں میں شیخی وغیرہ کرتے کہ آج گوشت بہت مزیدار تھا, پلاؤ بھی اچھا تھا, چاہے گھر میں دال اور خشکا بھی میسر نہ ہو, میاں فاقہ ہی سے ہوں. اور ترکیب یہ کرتے کہ گھر میں جو جلنے کا چراغ تھا اس کا تیل انگلیوں اور مونچھوں کو لگا لیتے تاکہ دیکھنے والوں کو معلوم ہو کہ واقعی نواب صاحب بہت مرغن گوشت اور پلاؤ کھا کر آئے ہیں. ایک دن عجب دل لگی ہوئی, حسب دستور چراغ میں سے تیل لے کر جو مونچھوں کو چپڑنے لگے تو اتفاق سے بتی بھی مونچھوں میں لپٹ گئی, چراغ کی بتی مونچھوں میں لپٹ گئی. اور چونکہ وہ جلتے جلتے تھوڑی سی رہ گئی تھی اس لیے ان حضرت کو محسوس نہ ہوئی. باہر حسب عادت دوستوں میں ڈینگے مارنے لگے کہ واللہ آج کا پلاؤ تو بہت ہی مزیدار تھا. ایک صاحب کی نظر جو مونچھوں پر پڑی تو کیا دیکھتے ہیں کہ چراغ کی بتی لپٹی ہوئی ہے, بس ساری خلی کھل گئی کہ حضرت چراغ کا تیل مونچھوں میں لگا کر آتے ہیں تاکہ لوگوں پر ظاہر ہو کہ بہت مرغن کھانے کھاتے ہیں. فوراً انہوں نے کہا کہ جناب بجا ہے, اور دیکھیے پلاؤ کا ایک چاول بھی مونچھوں میں لپٹ آیا ہے. ہاتھ پھیر کر جو دیکھا تو معلوم ہوا کہ چراغ کی بتی ہے. بڑے ذلیل ہوئے. تو ایسی شیخی بازی سے کیا فائدہ. خیر یہ تو اتفاق کی بات تھی, ورنہ مردوں کی شیخی کچھ چل جاتی ہے کیونکہ گھر کے اندر کا حال مردوں کو کیا معلوم. لیکن عورتوں کا تو ایک دوسرے کا حال معلوم ہے کہ یہ اتنے پانی میں ہیں, پھر شیخی کیسی. تین گھنٹوں کا بیان ہے, اب ظاہر ہے کہ کہاں تک چلے گا وہ, ایک گھنٹے میں تو اتنا ہی ہو سکتا ہے. حضرت کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو جس بات کی فکر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت پیدا کریں, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر نہ ہو. کوئی اچھا سمجھتا ہے, کوئی برا سمجھتا ہے, کوئی راہ بلا بولتا ہے, ہنستا ہے, کچھ بھی کرتا ہے. اور محبت کی خصوصیت غیرت ہوتی ہے, اس غیرت میں دوسروں کے طور طریق سے ایک نفرت ہوتی ہے. محبوب کے جو مخالفین ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں, چاہے مسلمانوں میں سے ہوں یا غیر مسلموں میں سے, ان سے مشابہت اختیار نہیں کی جاتی. اس لیے اللہ کے دشمنوں کی, اسلام کے دشمنوں کی جو وضاقت, جو شکل صورت, جو ظاہری حالت ہوتی ہے, اس سے بڑی غیرت کھاتے ہیں یہ لوگ. اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی بھی اور ہونا بھی چاہیے. یہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے تاریخ پہ رہو, دوسرے لوگ ملامت کریں, برا مانیں, ہنسیں, مذاق اڑائیں, کچھ بھی کہیں, اس کی آدمی کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ محبت میں ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی. اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ کہ خالی محبت بھی کافی نہیں ہے. وہ خلاصہ آگے بیان کرنے والے, کیونکہ ان کے بیان کا رخ ایسے ہی ہوتا ہے, چلے 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 ایک طرف جا رہے ہیں, پھر اس کے بعد واپس آ جانے کی عادت ہے ان کو. تو وہ دوسرا حصہ بھی آیا نہیں, اتفاق سے میں نے دیکھا بھی نہیں تھا, انشاءاللہ پھر کبھی سنائیں گے. دوسری چیز ہے اعمال کا اہتمام کیا جائے کہ جو فرائض, جو واجبات, جو سنن موقع, جو طور طریق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے, اس پر مضبوطی سے اپنے آپ کو جمانا. رب تعالی شان ہو مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك حبك وحب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.